أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورت فاتحہ میں اللہ کی الوہیت کا بیان تھا، بقرہ میں مسائل سمانیت ہے، اور وہ چار مسائل جن کے لیے اللہ نے انبیاء کی بعثت کی اور یہود کا رد ہو رہا تھا تفصیل کے ساتھ، اور ان کے قبائح اور رد شبہات، جہاد و انفاق. آل عمران میں رد نصارہ تھا اور ان کے قبائح کا بیان، اور جس مجاہد کو بقرہ میں تربیت دی تھی اس کو یہ ابتدائی دو جنگوں میں آزمایا اور ان کے فتح اور نصرت کے مظاہر دکھا دیے. تو نساء میں امور معاشرت تھے، جو ممد ہے توحید، جہاد اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. تو مائدہ میں بیان تھا حل و حرمت کا، اور انعام میں دعوت اللہ کے آداب تھے. تو آراف میں تسلی تھی بواقعات انبیاء سبعہ و بے احوال اقوامہم. جس طرح آراف میں منکرین اور کفار کو اللہ کی طرف سے سزا ہوئی ہے، اس طرح اے پیغمبر آپ کے نہ ماننے والے اور منکروں کو بھی سزا ہو رہی ہے. اور اس کا آغاز مختلف غزوات کی شکل میں ہے، جس میں اللہ آپ کو فتح اور نصرت نصیب فرما دیں گے. سورہ آراف میں بیان تھا پیغمبروں کا اپنی قوموں کے ساتھ، اور سورت انفال میں بیان ہے ہمارے پیغمبر اور ان کی قوم کے درمیان. تو ربط حاصل ہو گیا. انفال میں پانچ مسائل ہے: توحید، رسالت، بشارت بالجنہ لمن آمنا، اور وعید بالنار لمن کفرا، اور المجاہد مع الکفار. سورت انفال مدنی سورت ہے، اور اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہے. ترتیب نزول میں یہ 88 ہے، سورت بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے. اور قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں قرآن کریم کی 8ویں سورت ہے. انفال نفل کی جمع ہے. نفل یا نفل اس انعام کو کہتے ہیں جو کمانڈر ان چیف کسی مجاہد کی اعلی صلاحیتوں کے بعد اس کو انعام دیتا ہے. غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ میں کفار سے حاصل ہو جائے. اور فے اس مال کو کہتے ہیں کہ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء. بدر کے غزہ میں مسلمانوں کی تین جماعتیں ہو گئی تھی. ایک جماعت مشرکین کو دور تک بھگانے میں مصروف رہی اور ان کے تعاقب میں چلی گئی. دوسری جماعت غنائم جمع کرتی رہی، اور تیسری جماعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا پیرہ دے رہی تھی. جو لوگ غنائم جمع کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے غنیمت اکیلے ہماری ہے، جو لوگ تعاقب میں گئے تھے وہ کہہ رہے تھے غنیمت ہمارا حق ہے، اگر ہم مشرکین کو نہ دوڑاتے تو تم غنائم نہیں لے سکتے. اور جو دستہ حفاظت پر مامور تھا وہ اپنا استحقاق سمجھتا تھا. یہ باتیں کو زیادہ بحرانی اور طوفانی نہیں تھی، مگر اندیشہ تھا کہ آگے چل کر مجاہدین اسلام کہیں غنائم کے عنوان سے ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو جائے. اور غنائم پر اختلاف کر کے مقاصد سے بے فکر نہ ہو جائے. حق سبحانہ و تعالی نے انفال میں ابتداءً اعلان کیا کہ غنائم جملہ کے جملہ خدا اور رسول کے ہیں, نہ تعاقب کرنے والے دستے کے ہیں, نہ لڑنے والے, نہ حفاظتی. اور آگے چل کر فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, اس کے مستحقین بیان فرما دیے تفصیل کے ساتھ. اس لیے امام بخاری نے کہا قال البخاری الانفال المغانم, یہاں انفال غنائم کے معنی میں. سعید بن جبیر نے ابن عباس سے پوچھا تھا اپنے استاد سے کہ سورت انفال تو غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی اور توبہ اخیر میں جا کے نازل ہوئی, تو انہوں نے کہا مضمون یکساں ہے. عن ابن عباس انه قال الانفال والغنائم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ليس لأحد منها شيء. یہ سورت سورت انفال ممتاز ہے کہ اس میں مومنین سے چھ جگہ خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ, اور یہ سورت ممتاز ہے کہ اس میں غنائم کی تقسیم اجمالاً اور تفصیلاً موجود ہے, اور یہ سورت ممتاز ہے کہ اس میں جہاد کے علاوہ ہجرت کا بیان, اور یہ سورت ممتاز ہے کہ اس میں مواخات کی تفصیل ہے, اور یہ سورت ممتاز ہے کہ اس میں جہاد کے لیے تحریض کی گئی ہے. التحریض للقتال, التشویق للجہاد فی سبیل اللہ. اور سورت ممتاز ہے کہ اس میں توحید, رسالت, جہاد, ایمان بالآخرت کو برابر چلایا گیا ہے. یہ سورت ممتاز ہے کہ اس میں کافرین کی سزائے دنیاوی بحکم تشریعی مذکور ہے, جبکہ کافرین کی سزائے دنیاوی حسب التکوین سورت اعراف میں ذکر ہوئی ہے. وَلَهَا مَزَایَا مَا لَا لِغَيْرِهَا, یسألونک عن الانفال, یہ پوچھتے ہیں آپ سے غنائم کے بارے میں کہ غنیمتوں کا مستحق کون ہے. امام احمد نے مسند میں ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ پوچھنے والے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ رشتہ دار تھے, اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے پوچھا تھا. پوچھتے ہیں آپ سے غنائم کے بارے میں, قل الانفال للہ والرسول, آپ فرمائیے غنیمت اللہ اس کے رسول کی ہے, مالک اور متصرف وہی ہے, فتح دینے والا وہی ہے, کفار کو شکست دینا ہی اسی کا کرشمہ ہے, اور غنائم تو صدقات کی طرح گزشتہ امتوں میں جل جاتی تھی, یہ تو شکر کرو کہ تمہارے لیے استعمال کے قابل ہوئی ہے. الانفال للہ والرسول, فاتقوا اللہ, پس اللہ سے ڈرو, بیان التقوی, پرہیزگاری اختیار کر لو. پرہیزگار آدمی میں حرص لالچ نہیں ہوگا. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, اور صلح کر لو باہم, کہیں غنائم کی وجہ سے لڑ نہ لو. دیکھو پہلے فرمایا کہ تقویٰ پیدا کرو, پھر فرمایا صلح کر لو. بغیر تقویٰ کے صلح وقتی چیز ہے. جہاں مسلمانوں میں تقویٰ کی کمی ہے وہاں صلح ذات البین نہیں ہے بلکہ محاربہ ذات البین ہے. وَاطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور کہا مانو اللہ کا اس کے رسول کا, ان کنتم مومنین, اگر ہو تم مومن. تو ایک آیت میں چار مسئلے آ گئے, الانفال للہ والرسول ایک, التحریض بالتقویٰ دو, الاصلاح بین ذات المسلمین تین, التاکید بطاعت اللہ ورسولی چار. انما المؤمنون الذین, بے شک مسلمان وہ لوگ ہیں, اذا ذکر اللہ, جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے, وجلت قلوبهم, وجل کے معنی خاف, لا توجل لا تخف, ڈر جاتے ہیں ان کے دل, وإذا تليت عليهم آياته, جب پڑھی جاتی ہے ان پر اس کی آیتیں, زادتهم ایمانا, تو بڑھا دیتی ہے ان کا اور ایمان, وعلی ربهم يتوکلون, اور یہ رب پر بھروسہ کرتے ہیں. الایمان یزید وینقص ام لا, مسلۃ اختلافیہ بین المحدثین وبین المتکلمین. والحقيقة إن هذه المسألة نشأت لأجل الأحوال, كان المتكلمون يجيبون عن الملحدين وعما أوردوا على وقاية الشرعية فقالوا إن المؤمن مؤمن لأجل تصديقه بالقلب سواء كانت له أعمال صالحة أم لا. وأما المحدثون فما نازعوا وما حاربوا أحدا من الفرق الضالة الزائغة فلهذا ليس لهم حاجة إلى هذا التفصيل بل قالوا الإيمان مركب من التصديق والأعمال وهو يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية كما قرأتم في كتاب الإيمان من حسب هذا الشعر. علماء میں یہ ایک اختلاف ہوا ہے کہ ایمان بھی گھٹتا بڑھتا ہے. امام ابو حنیفہ اور متکلمین کہتے ہیں کہ اعمال گھٹتے بڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان کی کیفیت, اس کی صفت, اس کے متعلقات گھٹتے بڑھتے ہیں. کسی کا نیک عمل دیکھ کے آپ کہتے ہیں بڑا ایمان ہے اس کا, آپ کو ایمان کا کیسے پتا چلا؟ وہ تو تصدیق قلب ہے, آپ تو اعمال کو ایمان کہتے ہیں. گٹھے بڑے ہیں, ایک شخص بڑا کنجوس ہے, بڑا فوش گو ہے, آپ کہتے ہیں بہت بےمان آدمی, آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ آپ تو اعمال کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں, تو بد ہی مسئلہ ہے, نظر ہی نہیں ہے. اصل میں معتزلہ اور خوارج مرتکب معصیت کو غیر مسلم سمجھتے تھے, گنہگار کو کافر سمجھتے تھے, آپس میں کچھ فرق تھا. تو ان کے رد میں متکلمین نے کہا اور فقہا نے کہ نہیں, اعمال ایمان کا جز نہیں ہے, بغیر اعمال کے وہ مسلمان. جواباً و دفاعاً عن الاعتزال والخروج فافهموا ایها الطلباء الفضلاء الذين درسوا المشکاة و دورة الحدیث ثم نسوها كما هو دأبهم المبارک فبارك الله نسيانكم كما بارك لكم تذكاركم. اور کچھ لوگ ایسے تھے جیسے مرجیہ, قدریہ, جبریہ, کرامیہ, وہ کہتے تھے اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس اللہ کی تصدیق بہت ہے. مرجیہ کا تو مشہور جملہ ہے نا, جہمیہ کا اور مرجیہ کا, کہ لا یضر مع الایمان معصیت کما لا تنفع مع الکفر طاعت, ابن عبد الکریم شہرستانی نے الملل میں نقل کیا ہے، لا يدر مال ایمان معصیت کما لا تنفع مال کفر طاعت. ان پر محدثین نے رد کیا اور فرمایا کہ نہیں، ایمان کا جز ہے اعمال، ایسا کیسا ہوگا کہ آپ نیکی کرے یا گناہ کرے دونوں برابر ہے، فلا حول ولا قوت الا باللہ. تو اختلاف متکلمین اور محدثین کا اپنے گھر میں نہیں ہے، اختلاف دشمن کی حیثیت سے. وہ مشہور زمانہ محدث امام ابو حنیفہ کے زمانے کا، اسد السنہ اس کو کہتے تھے، وہ امام ابو حنیفہ کا رد کرتا تھا اپنے درس میں، کیونکہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان بسیط ہے، تو وہ امام کا رد کرتا تھا. تو امام اعظم نے ان کو خط لکھا ہے، وہ خط کردین مناقب ابی حنیفہ میں شائع کیا ہے. امام نے اس کو خط لکھا کہ تم کہتے ہو کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، غزوہ بدر سن 2 ہجری میں پیش آیا ہے، اس سے پہلے لوگوں نے جہاد نہیں کیا ہے، ان کا ایمان کمزور تھا یا قوی تھا، مجھے بتاؤ آپ. اسد السنہ نے اپنے تیپائی پر خط رکھا ہوا تھا اور 22 سال تک جواب نہیں دے سکا. ابو حنیفہ نے ایسا ڈس دیا تھا اسے، جواب نہیں دے سکتا. زادتہم ایمانا، یعنی یہ ان لوگوں کا ایمان ان آیات نے اور قرآن نے بڑھا دیا، مطلب یہ کہ کیفیت بلند ہو گئی ہے. ہمارے عرف میں کہتے ہیں فلاں کے بڑے ہاتھ ہیں، تو اس کا ہاتھ 6-6 فٹ کا ہوتا ہے، گیا اختیارات مراد ہے. کہا سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، تو اس کے ہاتھ میں تمام دفتر ہوتا ہے. قرآن کریم حسب المحاورہ نازل ہوا ہے اور اس پر اتفاق ہے اولین و آخرین کا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور رب پر یہ بھروسہ کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تقویٰ و توکل کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو پابندی سے پڑھتے ہیں نماز. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ مومن ہیں پکے. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں. ومغفرۃ، اور بخشش ہے. ورزق کریم، اور روزی ہے عزت کی. اللہ تعالی نے غنائم کو فیصلہ کر کے بتا دیا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ اللہ خیر و عافیت سے آپ کو آپ کے گھر سے باہر لے آیا میدان بدر میں. یا رب لک الشکر والحمد. اطیعوا اللہ ورسولہ واتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. قال الزجاج، ابو اسحاق زجاج نے کہا ہے، الکاف فی موضع نصب کما اخرجک، یہ الانفال ثابتۃ لک کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. انفال آپ ہی کے ہیں جیسے اللہ آپ کو میدان میں لے آیا. اے مثل اخراج ربک وبہ قال الفراء وقال ابو عبیدہ ہوا قسم. ابو عبیدہ مامر ابن مسنہ نے مجاز میں کہا ہے کہ کما اخرجہ کا یہاں پر کاف تشبیہ کے لیے نہیں، قسم کے لیے. اے والذی اخرجہ کا فالکاف بمان الواو، کما اخرجہ کا یہ کاف بمان واو قسمیہ کے. امام اخفش نے اور سعید ابن مسعدہ نے کہا ہے کہ معنی آیت کا یہ ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا کما اخرجک ربک، جیسے آپ کا میدان بدر میں آنا برحق ہے، اس طرح صحابہ کا پکا مسلمان ہونا برحق ہے. اکرمہ نے کہا ہے معنی آیت کا یہ ہے، اطیع اللہ ورسولہ کما اخرجک ربک، وقیل کما اخرجک متعلق بقوله لهم درجات، صحابہ کے درجے ایسے بلند رب کے ہاں جیسے آپ کو اللہ باہر لائے. اے ھذا الوعد للمؤمنین حق فی الاخرہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. تفسیر فتح القدیر جلد 2 صفحہ 287. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، غنائم آپ کے ہیں جیسے اللہ لائے آپ کو آپ کے گھر سے صحیح طرح. فَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک گروہ مسلمانوں کا جہاد کو پسند نہیں کرتا تھا. کہتے ہیں جن لوگوں نے کہا ہے کہ یہ موسم جہاد کا نہیں ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی، اور جس نے زوردار تقریر کی اور تمام صحابہ کو جوش دلایا وہ ہے مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی. یجادلونک فی الحق، یہ لڑتے ہیں آپ سے حق کے بارے میں، گفتگو کرتے ہیں. بعد ما تبینا، بعد اس کے کہ بات واضح ہو گئی. تبینا کے اندر ضمیر ہے وہ راجی ہے حق کی طرف، حق واضح ہو گیا. کانما یساقون الی الموت، گویا کہ ان کو ہانکایا جاتا ہے موت کی طرف، گویا کہ ان کو لے جایا جاتا ہے موت کی طرف. وہم ینظرون، اور یہ دیکھ رہے ہو. صحابہ کرام جب باہر نکلے اور فضا بدر کی بننے لگی اور فیصلہ ہونے لگا کہ لڑنا ہے، تو بعض دور اندیش صحابہ، جو آدمی قابل زیادہ ہوتا ہے وہ خوفزدہ بہت رہتا ہے، اسے عواقب کا پتہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری تعداد بھی کم ہے، جنگی استعداد بھی کم ہے، ہم آئے بھی لڑنے کے لیے نہیں ہیں. تو انہیں ایسا نظر آ رہا تھا جیسے بس موت کی طرف ہم جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خوشخبری دی کہ اس وقت کفار کے دو جتے ہیں، ایک شام سے ابو سفیان کی سربراہی میں تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور دوسرا ابو جہل کی سربراہی میں مکے سے لڑنے آ رہا ہے. واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 2 ہجری میں اطلاع ملی کہ مشرکین نے ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام بھیجا ہے، اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس قافلے سے جتنا تجارتی نفع ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں لگایا جائے گا اور ان کو مدینے سے نکالیں گے. اللہ تعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سلیقہ عطا فرمایا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس قافلے کو جا کے پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ کافر کا مسلمان کے خلاف تیاری کرنا یہ جنگ کے حکم میں، فقہا کا اس پر اتفاق ہے. اس لیے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافر کو ہتھیار بیچے اور یہ کافر کے اہلکار بن کر کی حکومت بنا رہا ہے. حق تعالی نے ایسا نظام بنایا کہ جب یہ لوگ تجارتی قافلے سے تعرض کے لیے آگے بڑھے تو وہ تو ان کو اطلاع ہو گئی تھی اور وہ دوسرے راستے سے بچ کے نکلا، لیکن اس سے پہلے ابو سفیان نے اہل مکہ کو کھلوایا تھا کہ مسلمانوں نے ہمیں گرفتار کر لیا، خوفزدہ بہت، اور اپنے مال کی خبر لے لو، کیونکہ مکہ کے تمام لوگوں کا مال اس میں شامل تھا. ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، اس نے آدمیوں کو نکالا اور کہا بس نکلو، اور مسلمانوں کو اب چکنا چور کر دیتے ہیں، یہ ہمارے قافلوں کو لوٹنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. ابو سفیان کو جب راستے میں پتہ چلا کہ ابو جہل ہمارے تعاون کے لیے لشکر لے کے آ رہا ہے تو وہ رک گیا. ادھر سے ابو جہل کا لشکر آیا، ادھر سے ابو سفیان کا قافلہ تھا، اور صحابہ کی جماعت درمیان میں آئی، مدینے سے باہر نکلی. یہ لوگ نہ واپس ہو سکتے تھے نہ آگے بڑھ سکتے تھے. جو کیفیت سامنے بنی وہ پہلے سے متصور نہیں تھی، اور جنگ میں اسی کو پھانسا کہتے ہیں، کایا پلٹنا، کہ آدمی تھوڑا سمجھے اور دشمن بڑا نکلے. ہماری ایک بھینس تھی یہاں بندی ہوتی تھی، بہت سخت مارتی تھی وہ. تو اس زمانے میں بیساکھیوں سے چلتا تھا، ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی. تو ایک دفعہ میں اس کافی دنوں بعد اس طرف گیا، اس نے پہچانا نہیں تو وہ لڑنے آئی باقاعدہ. تو میں نے جو ایسے بیساکھی اٹھائی نا تو وہ حیران رہے کہ باقاعدہ زبان نکالی کہ آدمی کے پاس زیادہ سے زیادہ ایک ڈنڈا ہوتا ہے تو دو ہے. آئی سو کیونکہ اس کی توقع سے زیادہ ساز و سامان نظر آیا. جب ہے غافلی کی نیت میں چبیانے کے. یہی صورتحال جب جہاد میں پیش آتی ہے تو خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے، اور کمانڈر ان چیف کی زیر کی ذہانت اور جنگی مہارت سامنے آتی ہے. اور اصل امداد تو اللہ فرماتے ہیں. حق تعالی نے مسلمانوں کو اختیار دیا کہ یا تو اس تجارتی قافلے کو لوٹو، اور یا جو مکے سے لشکر آ رہا ہے مسلح ابو جہل والا اس سے لڑو، اختیار ہے تمہیں. تو بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ قافلے میں تو تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو مارنا آسان ہے. لیکن اللہ چاہتے تھے کہ نہیں، اس بڑے لشکر سے لڑو. فتح کا اعلان نصرت کا تو ہو ہی گیا ہے، تاکہ غرب کشتن بروز اول، پہلے ہی دن مشرکین پر اسلام کا دھاگ بیٹھ جائے اور روب و حیبت قائم ہو جائے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، جس وقت وعدہ کیا تم سے اللہ نے، اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، کہ دو گروہوں میں سے ایک، اَنَّهَا لَكُمْ، بے شک تم کو مل کے رہے گا، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ یا ابو جہل کا جنگی لشکر. وَتَوَدُّونَ، اور تم چاہتے تھے، اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ بے شک غیر مسلح گروہ وہ تم کو مل جائے لڑنے کے لیے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِ، اور چاہتے تھے اللہ کہ ثابت کرے حق کو اپنے کلموں کے زور سے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کاٹ کے رکھ دے جڑے کافروں کی. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ ثابت کرے حق کو اور ڈسمس کرے باطل کو. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ جرائم پیشہ لوگ اس پر خوش نہ ہو، یعنی کافر. کیونکہ تجارتی قافلے کو لوٹنا یا اس سے جنگ کرنا بڑی بات نہیں تھی، لیکن ابو جہل جو لاؤ لشکر لے کے آیا اور اس کی پٹائی ہو جاتی، یہ زبردست حکمت تھی. ہمیشہ شکست کے آثار اس وقت ہوتے ہیں جب مقامی لوگ بھی خلاف ہوں اور باہر سے دشمن آ جائے. جیسے امریکہ اور برطانیہ لڑنے آئے اور مقامی شمال والے بھی خلاف تھے تو طالبان نرغے میں آ گئے. یہی نقشہ پیش ہو رہا ہے، ابھی وہی چیز. جس جگہ مسلمان آ کے ٹھہرے وہ زمین ریتیلی تھی، اور جہاں مشرکین نے قبضہ کیا تھا وہ مضبوط زمین تھی. تو میدان جنگ کے اندر اس بات کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جگہ کیسی ہے. باقاعدہ ایک لڑنے والا جانور میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا گھٹنا زمین میں دبایا اور زمین کمزور تھی، فوراً پاؤں نکال کے دوسری جگہ دے دیا. وہ جو گھٹنا زمین میں دباتا تھا پھر کوئی طاقت اس کو پیچھے نہیں ہٹا سکتی. حضرت حباب ابن المنذر نے آپ سے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جگہ آپ نے خود چنی ہے یا اللہ نے آپ کو کہا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میں نے خود چنی ہے اور اس میں تبدیلی کر سکتے ہو. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ پیچھے پانی کی جگہ ہے وہاں تک جانا چاہیے. آپ نے فوراً حکم دے دیا کہ پیچھے ہو جاؤ. اور دوسری درخواست انہوں نے یہ کی کہ اجازت دے دے آپ کے لیے ایک حفاظتی صاحبان بناتے ہیں, اگر اللہ نے ہمیں فتح دی تو آپ دعائیں کرتے رہے, اور اگر کوئی اور بات بن گئی تو آپ مدینہ پہنچے اور مدینہ کے لوگ آپ پر جان نثار ہم سے زیادہ ادب و احترام کرنے والے, ہم قتل ہو جائے ہونے دے. یہ صحابہ کا ایمان اور یہ صحابہ کی عقیدت ہے. سب سے بڑی فکر ان کو یہ ہے کہ حضرت کو تکلیف نہ ہو جائے. آپ نے صحابہ کے اطمینان اور تسلی کے لیے اسے منظور فرما لیا. جب دیکھا گیا تو صحابہ 313 ہے, مشکل سے چند تلواریں چند نیزے چند گھوڑے, باقی سب لوگ ویسے نہتے. اور مشرکین کا تو قافلہ بھی مسلح تھا, ساز و سامان تو سب وہ لے کے آئے تھے. اور مکے سے لشکر جرار ابو جہل لے کے آیا 1000 آدمیوں پر مشتمل, اور ایک کے پاس دو دو تین تین تلواریں اور خنجر. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نقشہ دیکھا تو حق سبحانہ و تعالی کے حضور دعا کرنے لگے اور فریاد کرنے لگے, اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم توبت. یہ تھوڑا چھوٹا سا دستہ میں محنت کر کے لایا ہوں, اگر آپ نے ان کی مدد کرنے میں دیر فرمائی تو پھر کوئی نام نہیں لے گا آپ کا, کیونکہ نبی آخر زمان میں ہوں اور یہ امت آخر الامم ہے. ان کے ختم ہونے کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی تو دنیا آپ کی کفر سے بری رہے گی. اللہم انشدک عہدک ووعدک, خدایا آپ نے انبیاء کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں کہ آڑے وقت میں اس کی مدد فرماتے ہیں, وہ گھڑی آ چکی ہے اور میری مدد فرما. اسی صاحبان میں بیٹھ کر جبوترے میں حضرت یہ دعائیں فرماتے تھے, اور آپ پر ایسی رقت اور جذب کی کیفیت تھی کہ کندھے مبارک سے چادر نیچے گر گئی. ابوبکر صدیق نے چادر اٹھائی اور حضرت سے درخواست کی کہ آپ نے اللہ سے جو دعا مانگی ہے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی اور آپ تسلی رکھیں. لوگ کہتے بھی ہے کہ ابوبکر کو اطمینان تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے. حضرت ابوبکر کو اطمینان تسلی رسول کے لیے تھا, اور پیغمبر پر جتنا بوجھ اور ذمہ داری ہے وہ تو کسی اور کی نہیں ہو سکتی. پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کسی کی امداد کا پابند نہیں ہے, وہ اپنی مرضی اختیارات کا مالک, اور خداوند تعالی کے ہر کام میں تکوینی حکمت ہوتی ہے. اس وقت اگر امداد میں دیر ہو گئی تو اور کوئی حکمت ہوگی. تو رب العزت سے اصرار کے ساتھ دعا کرنے لگے کہ مولا کریم اب امداد فرما. اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام خوف میں تھے اور ابو بکر مقام رجا پہ تھے, اور خوف کا مقام رجا سے افضل ہے اور بڑھ کر ہے. اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی. رات کو بارش ہوئی, مشرکین جس جگہ تھے وہ تو پہلے سے سخت تھی تو وہ پسلنے لگی. اب مشرک جو پاؤں رکھتا ہے گڑا سر کے بل گر کے ادھر چلا جاتا ہے, اور مسلمانوں کی جگہ ریتیلی تھی نا, تو ریت پر جب بارش ہو جائے تو اس سے فولاد بن جاتا ہے اور پانی سارا جذب ہو گیا, کوئی خطرہ ہی نہیں ان کو. اور پانی کی جگہ تک یہ پہنچ چکے تھے, وہاں انہوں نے چھوٹے چھوٹے تالاب بنائے, اس میں بارش کے پانی کو جمع کیا. صحابہ نے تسلی سے نہایا دھویا وضو کیا, کیونکہ آدمی جب پاک صاف دھلا دھلایا ہو تو اس کے دل میں طاقت ہوتی ہے. اس لیے عابدین و زاہدین ہمیشہ فاسق سے قوی تر ہوتے ہیں. اور حضرت جب صاحبان خیمے سے باہر نکلنے لگے تو آپ کی زبان پر سورت قمر کی آیت تھی سیحزم الجمع ویولون الدبر. حضرت جبریل یہ لے کے آئے کہ آپ بے فکر رہے, بڑی جماعت پسپا ہو جائے گی اور چھوٹی سی جماعت کو اللہ امداد و نصرت دے دے گا. استستغیثون ربکم, یاد کرنے کا ہے جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب کے حضور. استغاثہ یہ دو معنوں میں ہے, اگر اس کا مصدر غوث آ جائے تو پھر معنی ہے کہ مدد مانگ رہے تھے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا, اور اگر اس کا مصدر غیث آ جائے, غیث تو یہ بارش کے معنی میں ہے, تو صیغہ ایسا استعمال کیا جس سے دونوں کام ہو جائے. تم مدد بھی مانگ رہے تھے جس کے لیے فرشتے بھیجے, اور تم پانی مانگ رہے تھے جس کے لیے بارش بھیجے. اور یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا, کوئی اور کتاب یہ کام نہیں کر سکتی. استستغیثون ربکو, جس وقت تم استغاثہ کر رہے تھے اپنے رب کے حضور, تو غوث کس کو کہتے ہیں؟ رب کو کہتے ہیں. اور الغوث العظم اللہ رب العالمین کی صفت ہے, اور یہ مشرکین نے پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو دی. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے, 5 فیصد ہجری کے پیغمبر خود موجود, ابو بکر موجود, عمر موجود, عثمان و علی موجود, اشرہ مبشرہ موجود, ان میں ایک بھی غوث نہیں ہے, غوث رب ہے. جس وقت تم بارش مانگ رہے تھے یا مدد مانگ رہے تھے اپنے رب سے, فاستجاب لکم, پس دعا قبول کی اللہ نے تمہاری, انی ممدکم, کہ میں مدد کر دوں گا تمہاری, بالف من الملائکہ, 1000 فرشتے آ جائیں گے, مردفین, پے در پے, یہ قطار کے قطار چلتے چلے آئے, 1000 مشرکین آئے, 1000 فرشتے بھیج رہا. سبحان اللہ, جیسے آدمی کسی اپنے لاڈلے کو کام پر بھیجے نا, اور کہا کہ اتنا کام ہے, کہا اتنے آدمی بھیج رہا ہوں. خدا تعالی کے لیے تو ایک فرشتہ بھیجنا کافی ہے, ایک کی بھی ضرورت نہیں. ومن نصر الا من عند اللہ, امداد وہ خود کرتا ہے صحابہ کی تسلی کے لیے. شیخ کو چاہیے اور استاذ کو چاہیے کہ وہ اپنے متعلقین کے ساتھ اسباب کا برتاؤ کر لے. وما جعل الله الا بشرا, نہیں بنائے تھے اس کو اللہ نے مگر خوشخبری, ولتطمئن به قلوبكم, اور تاکہ مطمئن ہو جائے اس اعلان کے ساتھ دل تمہارے. ومن نصر الا من عند الله, نہیں مدد ہوتی مگر اللہ کی طرف سے, ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ غالب اور حکمت والے ہیں. جب جنگ شروع ہو گئی, زبردست قسم کی رن پڑ گئی, تو صحابہ اونگنے لگے, اونگنے لگے. سفیان نے ابن مسعود سے نقل کیا ہے کہ النعاس فی الحرب نزول نصرت اللہ, جنگ میں اونگنا یہ رحمت کا اور نصرت کا پیش خیمہ ہے. اور النعاس فی الصلات خلصۃ الشیطان, اور نماز میں اونگ رہا ہے شیطان نماز کو برباد کر رہا ہے, اور درس میں اونگ رہا ہے محروم ہو رہا ہے, اور تبلیغی جماعت کے حلقے میں اونگ رہا ہے تو سکینہ آ رہی ہے. ان کے یہاں سکینہ تیار بیٹھی رہی تھی. اذ یغشیکم النعاس, جس وقت ڈھانک لیا تم کو اونگ نے, یعنی اللہ نے تم پر اونگ مسلط کی, امنت من ہو, یہ اطمینان تھا اس کی طرف سے, اور ينزل عليكم من السماء ماء, اور اتارنے لگے تم پر آسمان سے بارش, لیطہرکم به, تاکہ پاک کر دے تم کو اس سے. آدمی جب نہایا دویا ہو اور صاف ستھرا ہو, اس کے دل میں طاقت ہوتی, ويذهب عنكم رجز الشیطان, اور دور کر دے تم سے شیطان کے وسوسے. شیطان کا گند وسوسہ یہ تھا کہ ہمارے پاس نہ ہتھیار پورا ہے، نہ تعداد پوری ہے، نہ ہماری جگہ صحیح ہے، نہ ہم جنگ کے لیے آئے تھے، فتح کیسے ہوگی؟ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ محکم کر دے تمہارے دلوں کو، پٹی لگائے محکم کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور مضبوط کر دے اس امداد بھیجنے کے ساتھ تمہارے پاؤں تمہارے پیر. جنگ میں یہ سب باتیں پیش آتی ہیں، مدد الہی کا نزول، شیطان کے خیالات کا دفع، قلوب کا مطمئن ہونا، پیروں کا جم جانا. اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جس وقت وحی کی آپ کے رب نے فرشتوں کو، اب دیکھو فرشتوں کو حکم خداوندی مل رہا ہے، آسمان میں ملائک کو اٹینشن کیا جا رہا ہے کہ زمین پر بدر کے مقام پر میرا پیغمبر چند سو صحابہ کے ساتھ نہتے کھڑے، فوراً پہنچو ان کی مدد کے لیے. انی ماکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبت الذین آمنوا، بس مضبوط کر دو مسلمانوں کو، فرشتوں کو کہا جا رہا ہے. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ابھی ڈال دوں گا دلوں میں ان لوگوں کے جو کافر ہیں رعب. فضربوا فوق الاعناق، مارو ان کو گردنوں پر. وضربوا منہم کل بنان، اور مارو ان کے بن بن پورا پورا. یہ خطرناک بات ہوتی ہے، ایک تو گردن مارنے کے بعد کوئی رہ ہی نہیں سکتا، تو مشرکین جتنے قتل ہوئے تھے ان کی گردنیں علیحدہ ہو گئی تھی. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ میں تلوار ایسا بڑھاتا تھا، میری تلوار پہنچنے سے پہلے مشرک کی گردن نیچے ہو چکی ہوئی تھی، فرشتے نے وار لگایا. فرشتے بھی موقع پہ جنگ کرتے ہیں جب موقع آ جائے. تو فرشتوں کے قائم مقام دنیا میں علماء و طلباء ہے، ہر ملک میں جہاد کا ہراول دستہ وہ ہوتا ہے. تبلیغیوں میں فرشتوی صفات کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ عجیب فرشتے ہیں کہ یہ میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں. اور آگے آپ دیکھیں گے کہ میدان چھوڑ کے بھاگنے والا تو شیطان ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ بے شک یہ اختلاف کا خلاف کرتے تھے اللہ اس کے رسول کا. وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی خلاف کرے اللہ اس کے رسول کا. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوا، یہ تمہاری بات ہو گئی تاکہ تم چکو اس کو. اللہ تعالیٰ نے یہ اطمینان اس لیے بھیجی تاکہ تمہیں مزہ آئے. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے عذاب ہوگا دوزخ کا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ خطابات شروع ہو گئے، خطاب اول مسلمانوں سے. اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جس وقت تمہارا سامنا ہو جائے کافروں سے میدان میں، میدان جنگ میں آمنا سامنا ہو. فلا تولوہم الادبار، بس مت پھیرو ان کی طرف پیٹ. من یولہم یومئذ دبرہ، اور جو کوئی پھیرے گا اس دن ان کی طرف پیٹ اپنی، دبرہ پیٹ اپنی. یہ جملہ معترضہ ہے، ومن یولہم یومئذ دبرہ، تو آگے اس کا صلہ ہے فقد باء بغضب من اللہ، پس وہ مستحق ہو گیا اللہ کی ناراضگی کا. ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. درمیان میں جنگی ضرورت پیش آتی ہے، کبھی میدان کا تقاضا ہے کہ اس وقت نہیں لڑنا چاہیے. ایسے دو آدمی ہو سکتے ہیں، جنگی پینترا بدلنے کے لیے حکمت عملی جسے کہتے ہیں. الا متحرف القتال، مگر وہ جو بدل رہا ہو پینترا جنگ کے لیے، جنگی پینترا بدل رہا ہے. او متحیزن الافیتن، یا جا ملنے والا ہو اپنی جماعت میں. اکیلے نرغے میں آیا، بھاگ جاؤ اپنی جماعت میں چلے جاؤ. یہ دو صورتیں مجاہد کے پیچھے ہٹنے کے لیے مفید ہیں، ایک جنگی پینترا بدلنے کے لیے، اور دوسرا اپنی جماعت سے جا ملنے کے لیے. طالب علم نے کہا کہ مٹھائی کھانی ہے آپ نے، سامنے دکان لگی تھی بہترین بالوشاہی، گرم گرم جلیبی اور تمام چیزیں بن رہی تھی، تو اس کو کہا کہ بھئی میرے پاس ہی پیسے نہیں، تیرے پاس بھی نہیں، مٹھائی کیسے؟ اس نے ویسے کھا لیں گے. کیسے کھائیں گے؟ ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے دکاندار کے پاس، اور اس کو کہا کہ یہ سرما لایا ہوں، بہت قیمتی سرما ہے، اس میں تھوڑی سی مرچی ڈالی تھی. تکلیف بہت ہوتی ہے لیکن دو تین منٹ بعد ہمیشہ کے لیے آنکھوں کی تکلیف ختم. دکاندار نے کہا مجھے ڈالو، اس کو ڈال دیا، وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے، انہیں مٹھائی اٹھا کے لے آیا. ہائی سوال الا متحرف لقتال، پینترا بدلنا پڑتا ہے میدان جنگ میں، او متحیزا الى فئه، یا جہاں ملنے والا ہو اپنی جماعت میں، تو ان دو آدمیوں کو جو چلنا پڑتا ہے میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے، یہ بھاگنا نہیں ہے، یہ وہ بھاگنا نہیں ہے جس کی سزا اللہ کا غضب ہے، اور ماواہ جہنم وبئس المصیر، اور ناکارہ بازگشت، اس سے یہ محفوظ ہوں گے. اس آیت میں اشارہ ہے کہ بعض اوقات حالات سازگار نہیں ہوتے، میدان چھوڑنا پڑتا ہے. یہ میدان چھوڑنا اگر بزدلی کی وجہ سے ہے اور اللہ پر اعتماد نصرت کا نہیں ہے، تو پھر تو ایمان سلب ہو جائے. اور اگر یہ میدان چھوڑنا کسی جنگی حکمت عملی سے ہے، تو آگے چل کر اللہ نتائج بہتر کر دے گا. فلم تقتلوہم، بس تم نے نہیں قتل کیا مشرکوں کو، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت، اور آپ نے ریت نہیں پھینکی جب آپ پھینک رہے تھے، ولکن اللہ رما، لیکن اللہ رب العالمین نے ریت پھینکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، آپ نے زمین سے ریت لے لی اور اس پر آیت پڑی شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، اور اس کو چھوڑا. وہ ریت جہاں جہاں ہوا میں مل رہا تھا مشرکین کی آنکھیں چندیا گئی. تو اس ذرا سی ریت کو 1000 آنکھیں متاثر کرنا، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. گویا بظاہر فعل آپ کا ہے لیکن اثر ڈالنا اللہ کا کام ہے، اور یہی معجزات و کرامات کا حال ہوتا ہے. معجزہ نبی سے اور کرامت ولی سے صادر ہوتی ہے، لیکن وہ فعل خدا کا ہے، فعل بندے کا ہے، اور قدرت اللہ کی. اس لیے ہمارے عقائد کی کتابوں میں ہے فعل اللہ، فعل اللہ یسجرہ علی عبد من عبادی، شرع عقائد کے شروع میں ہے فعل اللہ، کرامت خدا کا فعل ہے. یسجرہ علی عبد من عبادی، اسے صادر کرتے ہیں کسی بندے سے. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ آزمائے مسلمانوں کو اپنی طرف سے بہترین آزمائش کے ساتھ، جس کام کا نتیجہ عزت کا ہو وہ امتحان بہتر سمجھا جاتا ہے. اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے اور جاننے والے ہیں، یعنی سمیعٌ لِأَقْوَالِكُمْ وَعَلِيمٌ بِأَحْوَالِكُمْ، ذالکم یہ بات تمہاری ہو گئی، وان اللہ موہنو قید الکافرین، اور بے شک اللہ رسوا کر دے گا سازش کافروں کی. ان تستفتحوا، اگر تم فتح مانگ رہے تھے، فقد جاءکم الفتح، لیجئے فتح آ گئی. وان تنتہوا، اور اگر تم بچ کے رہے مشرکین کو، مشرکین کہتے تھے اگر یہ برحق ہے تو فتح آ جائے نا، تو چلو فتح آ گئی، اور اگر تم کفر سے باز آئے، فو خیر لکم، وان تعودوا، اور اگر تم نے پھر شرارت کی، نعود، ہم دوبارہ امداد بھیج دیں گے. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، اور کچھ کم کام نہیں آئے گی تم کو جماعت تمہاری اگرچہ بہت زیادہ ہو. وان اللہ مع المؤمنین، اور بے شک اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. دوسرا خطاب، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. ولا تولوا عنہ، پھرنا نہیں، وانتم تسمعون اور تم سب دین سن رہے ہو. ولا تكونوا كالذين قالوا مت بنو ان لوگوں جیسے جنہوں نے کہا سمعنا ہم نے مانا وهم لا يسمعون وہ نہیں سن رہے تھے بنی اسرائیل. ان شر الدواب عند الله بے شک بدترین کائنات اللہ کے ہاں الصم بہرے البکم گونگے الذين لا يعقلون وہ جو عقل سے کام نہیں لیتے. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم اور اگر اللہ جانتا ان کے بارے میں بھلا ضرور سنا دیتا. یہ آیت بظاہر مشکل ہے کیونکہ اللہ کا علم محیط ہے, لیکن یہ محاورے کے طور پر ہے کہ اگر اللہ یہ دیکھتا کہ ان میں کبھی قبولیت کی شان آ جائے گی تو ضرور دین کی صلاحیت دے دے گا. ولو اسمعہم اور اگر اللہ ان کو سنا دیتا جبکہ ان میں صلاحیت نہیں ہے لتولوا تو یہ منہ موڑ لیتے وهم موردون اور یہ ہے ہی اعراض کرنے والے. تیسرا خطاب یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اے ایمان والو آواز دے دو یعنی اطاعت کر لو اللہ اس کے رسول کی جب تمہیں پکارے وہ ان کاموں کے لیے جس سے تمہیں زندگی ملے. اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو استجیبو جب وہ تمہیں آواز دے تو جواب دے دو. بخاری میں ہے ابو سعید ابن معلا کی طویل روایت ہے فضیلت فاتحہ میں کہ انہوں نے آواز دی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سعید ابن معلا نماز میں تھے, بعد میں آئے کہ حضرت آپ پکار رہے تھے اور میں نماز میں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کا یہ پیغام نہیں سنا کہ اللہ کے رسول کو آواز دو تم جس حال میں بھی ہو. تو آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ نماز کے دوران بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی امتی کو پکار لیتے تو جانا ضروری تھا اور جواب دینا واجب تھا. بخاری میں بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد کا قصہ ہے, جریج نام ہے اس کا. وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ماں پکار رہی تھی یا جریجو یا جریجو یا جریج اے میرے بیٹے جریج کہاں ہو. اس نے کہا الہی امی و صلاتی خدایا میں نماز پڑھ رہا ہوں امی پکار رہی. جب وہ پریشانی سے گزر گئی اس کی ماں اور اس نے دیکھا کہ یہ کھڑا ہے تو اس نے کہا اللہم لا تمت ہو الا ان یرا وجوہ المومسات خدایا مرنے سے پہلے پہلے اس کو بدچلن عورت کے ساتھ بدنام کر دے. بعض مائیں بڑی سخت ہوتی بڑی سخت. زمخشری کا شاف کا مصنف اس نے چھوٹا سا پرندہ پالا تھا اور اس کی ٹانگ میں رسی ڈالی تھی جیسے بچے پکڑتے ہیں. ماں نے اس کو کہا چھوڑ پرندے کو ٹانگ ٹوٹ جائے گی. اس نے نہیں مانا وہ پرندہ اڑ گیا اور ٹانگ بندی ہوئی تھی تو اسی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو ماں نے بد دعا دی اور کہا آوجک اللہ کما آرجتا رجل ہاذہ العجوزہ خدا تجھے بھی ایسا ہی کر دے بغیر ٹانگ کے جیسے اس غریب کو آپ نے معذور کر دیا. زمخشری کے ساتھ ایسا ہی ہوا مرنے سے پہلے اور کہا کرتا تھا اصوابتنی دعوت امی میری ماں کی بد دعا لگ گئی دازار اچا بازار مندلے نہ دے اور ڈیر علم میں پدے سرگو دے لی دے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جریج کا قصہ کیا ہاں وہ پھر ایک عورت کہیں سے حاملہ ہو گئی اور بچہ ہو گیا لوگوں نے اس کے ذمہ لگایا مارا پیٹا اس کو پھر بچہ بول پڑا کہ یہ میں فلان چرواہے کا بیٹا ہوں جریج کا نہیں ہوں. تو لوگ سمجھ گئے ولی باکرامت تھا لیکن فقی نہیں تھا. لو کان جریج فقیاً لا جاب امہ جریج فقی ہوتا ماں کو جواب دے. فقہ کا کام کیا ہے بچنے کا راستہ دینا بچنے کا راستہ.
یہ فقیہ آدمی ہے، کام بھی ہو جائے گا گناہگار بھی نہیں ہوگا.
فقہ جیسے علم آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر نہیں ہے، شریعت کا مغز ہی فقہ ہے. اللہ، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بہت بیمار تھے اور رمضان شریف کا مہینہ تھا، شیرانے والا گیٹ میں ٹھہرے ہوئے تھے حضرت لاہوری کیا، تو طالب علم رات کو گئے اور کہا کہ آج شاہ جی کو ہم دبائیں گے، ہاتھ پیر خدمت کریں گے. تو حضرت نے فرمایا بھائی تراوی کی جماعت ہو رہی ہے، چلو. میں تو معذور ہوں، بیمار ہوں، میں تراوی نہیں پڑھ سکتا، تم لوگ پڑھو. تو ہمارے مولانا شیر علی شاہ صاحب تو بڑے مزیدار مزاج کے، انہوں نے کہا نماز جب قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہ جب قضا ہو کب ادا ہو. تو شاہ جی نے کہا بڑے شریر ہو، چلو بیٹھ جاؤ. آئے سوال، یہ ایک علیحدہ باب ہے جس کا تعلق اصلاً تفقہ سے نہیں ہے، تعشق سے. یہ عشق اور محبت کا ایک علیحدہ باب ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار تھے اور صحابہ کو امید نہیں تھی کہ آپ باہر آئیں گے، اور اس دوران آپ کی طبیعت بہتر ہوئی، آپ نے پردہ اٹھایا اور دیکھنے لگے صحابہ کو، وہ نماز میں کھڑے تھے، تو صحابہ کہتے کادو ایفتتنو، قریب تھا کہ ہم نماز تھوڑ دیتے. نماز جب قضا ہو پھر ادا ہو، اور نگاہ جب قضا ہو کب ادا ہو. ابو بکر سے حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک روایت ابو داؤد میں صلاۃ الضحیٰ کی، لو نشر لی ابوایا لما ترکتوا، چاش کی چار رکعت میں نہیں چھوڑوں گی اگرچہ ابو بکر اور میرے والدہ زندہ ہو کے آئے. معلوم ہوا کہ بڑی خوشی کے دن اور محبت کے باب میں اندیشہ ہے کہ شاید نماز میں فرق آ جائے. اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، آواز دے دو اللہ اس کے رسول کو جب تمہیں پکارے، لما یحییکم، ان کاموں کے لیے جس جو تمہیں زندگی دے رہے ہیں. بات سمجھ گئے؟ جو پیغمبر اور اللہ کی آواز پر اس لیے آؤ کہ اس میں تمہاری زندگی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اپنے بڑوں اور محترمین کی بات نہ ماننا زندگی کو بے برکت کر دے گی. وہی پجن جن دے اسے وہ دسپی نے گڑن دے اسے پختانے بڈاگان چچا تو غصے شی، وہی پجن جن دے اسے خود دسپی نے گڑن دے اسے. کہتے زندہ رہو دیر تک، لیکن کتے کی طرح دوڑتے رہو. کتا کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، اس کی رزق پوری نہیں ہو رہی. اے پجن جن دے اسے خود اسپی نے کڑن دے اسے بولے خیری دیواغش تھی. شمس الائمہ حلوانی نے ایک شہر میں زمانے دراز تک درس دیا تھا، پھر وہاں سے ہجرت کر کے اپنے وطن چلے گئے. جیسے کوئی کراچی میں کئی سال پڑھا ہے پھر پشاور یا پنجاب چلے جائے، مدتوں بعد دوبارہ وہاں آئے تو سب لوگ استقبال کے لیے ملاقات کے لیے آئے، لیکن ان کا ایک بہت چہیتا اور لاڈلا شاگرد تھا وہ نہیں آئے. ظاہر بات ہے خلق میں ٹول پتپوس رالل چپے رغیگم ہغستر گے ناراضی نہ، سب لوگ آئے لیکن جن کا انہیں انتظار تھا وہ تو نہیں آئے. اللہ، بعض لوگ اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ ان سے مجلس منور ہو جاتی. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت کے آگے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ ابو بکر و عمر آگے مصلی کے قریب کھڑے ہو، آپ کو خوشی بہت ہوتی تھی، اس لیے ہم جگہ خالی چھوڑتے تھے کہ یہ لوگ کھڑے رہے. شیخ الحدیث مولانا زکریہ محدث سارامپوری کے والد مولانا یحییٰ کاندیلوی حضرت گنگوئی کے آخری خادم ہیں، اور اسی بیماری کی حالت میں، یعنی اتنی محبت تھی کہ ساری کتابیں پڑھ کر دورے کا سال آیا تو مولانا یحییٰ صاحب نے کہا میں نے دورہ نہیں کرنا ہے. حضرت گنگوئی نے پوچھا کیوں؟ کہا بخاری آپ سے پڑھنی ہے اور آپ پڑھا نہیں رہے. مجھے بخاری نہیں پڑھنی، پڑھوں گا ہی نہیں. جب دو تین سال بیٹھے رہے تو حضرت گنگوئی نے کہا اچھا پڑھ بخاری، پڑھ بخاری. جب پڑھانے لگے حضرت گنگوئی تو شیخ الہند دیوبند سے دیکھنے آتے تھے، باقاعدہ آ کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے کہ حضرت اتنے زمانے بعد یہ ایک چہیتے کو بخاری پڑھا رہا ہے. اس دوران حضرت گنگوئی نے جو بات کہی ہے مولانا کاندیلوی نے، یحییٰ کاندیلوی نے جمع کی ہے، وہ دس جلدوں میں لامع الدراری فی شرح البخاری شائع ہے. دیکھ پتہ چلے گا ابن حجر و بدر الدین عینی زندہ ہو جاتے اپنی اصلاح کر لیتے شروع کی جو حضرت گنگوئی نے شرح کی ہے. وہ تعلق رکھتی ہے دیکھنے سے. افسوس صد افسوس کہ ساری کتابیں میدان میں آ گئی لیکن صلاحیت لوگوں کی نہیں رہی اور علماء میں جذبات ختم ہو گئے. یہ خراب نوٹ اور یہ دنیا داری کی محبت نے یتیم کر دیے لوگ. خیر بہرحال، تو یہ مولانا یحییٰ صاحب کبھی کبھی غائب ہو جاتے تھے، انسان ہے کبھی آدمی چلا جاتے ہیں ادھر ادھر. حضرت گنگوئی بڑی وارفتگی سے پوچھتے تھے کہ مولوی یحییٰ کہاں ہے، سب موجود ہوتے تھے کہتے مولوی یحییٰ کہاں ہے، حضرت وہ ہے نہیں. اچھا پھر پوچھتے تھے بھائی مولوی یحییٰ کہاں ہے، تو جب وہ آ جاتے تھے نا تو حضرت گنگوئی بڑے شوق سے شعر پڑھتے تھے کہ مت آئیو اے وعد فراموش تو اب بھی، مت آئیو اے وعد فراموش تو اب بھی، جس طرح کٹا روز گزر جائے گی شب بھی. مت آئیے بے وفا جیسے ہمارا دن گزر گیا رات بھی گزر جائے گی. مت آئیو اے وعد فراموش تو اب بھی، جس طرح کٹا روز گزر جائے گی شب بھی. اللہ شمس الائمہ حلوانی رحمت اللہ علیہ دیر تک منتظر رہے، وہ شاگرد آ گئے، حضرت سے لپک گئے، ہاتھ پیر چومے، پیشانی کا بوسہ لیا، بہت خوشی کا اظہار کیا. حضرت نے فرمایا سارا شہر امڑ آیا، تم کدھر تھے؟ او جی والدہ کے کام میں لگا ہوا تھا. والدہ صاحبہ، بعض والدات بڑی عجیب ہوتی ہے، پورا دین کا مقابلہ کرتی ہے. ہداہن اللہ من الضلالہ، ان کو بھی کہیں ایسی ماں پڑ گئی تھی گلے. شمس الائمہ تھوڑی دیر خاموش ہوئے، اس کے بعد اس کو کہا بارک اللہ لک عمرک ولم یبارک لک علمک، تیری عمر تو برکت کی ہوگی، خوب زندگی ہوگی، علم سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ میرا دل ستایا ہے آپ نے، پریشان کیا. وہ چنانچہ حضرت شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب نور العزا کے تعلیقات میں لکھتے ہیں اس واقعے کو نقل کر کے کہ یہ شخص پھر ایسی جگہوں میں رہنے لگا کہ کوئی پڑھ نہ سکا، کچھ پڑھ نہ سکا. بارک اللہ عمرک ولم یبارک لک علمک، تو پتہ چلا کہ ماں باپ کی خدمت سے عمر بڑھتی ہے اور مشائخ کی خدمت سے علم بڑھتا ہے. برکت دونوں طریقے سے ہے، سنین بڑھ جائے، عمر کے سال بڑھ جائے، اور یہ بھی برکت کو کہتے ہیں کہ وقت تھوڑا ہوگا کام بہت زیادہ ہوگا. سارا رہ جائے گا، اسی ایک مضمون میں ڈوب جاؤں گا. مولانا احمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ 39 سال میں فوت ہوئے، دارالعلوم دیوبند کے بانی مبعوث، 39 سال عمر ریکارڈ. مولانا عبدالحی سے 50 کو نہیں پہنچ سکے، امام مسلم 50 سال گئے، غزالی 55 سال میں مرے، شان ورشا سے 60-62 میں فوت ہوئے، لیکن دیکھے کتنا بڑا کام ہوا ہے. برکت نہیں برسوں پہ کچھ مدار حیات، موت پر زندگی تمام نہیں. اے ایمان والو استجیبو للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو کہا مانو اللہ اس کے رسول کا جس وقت وہ تمہیں پکارے ان کاموں کے لیے جو تمہیں زندگی دے. اس عاجز اور فقیر نے بھی کسی علم اور فن میں محنت نہیں کی، البتہ اساتذہ کی دعائیں بہت لی بہت لی. میری پوری زندگی میں کوئی ایک استاذ نے ایک دفعہ بھی مجھے کچھ نہیں فرمایا، ہمیشہ خوش ہوتے تھے. ہمیں آپ کو واقعات سناؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں. ہمارے ہاں کھالے والے جمع ہوتی ہے نا کراچی میں، رواج ہے طالب علم کھالے جمع کرتے. تو ایک جگہ ایسی تھی کہ وہاں ہمارے طالب علم بھی چلے گئے تھے، اور وہ جو وہاں کا بڑا تھا وہ یہاں جمعہ پڑھتا ہے، تو جو لوگ یہاں جمعہ پڑھتے ہیں وہ بالکل شاگردوں کی طرح ہوتے ہیں. اور بنوری ٹاؤن کے طلبا بھی آئے، انہوں نے بڑی محنت کی، وہ بہت چست بھی ہوتے ہیں زیادہ بھی ہوتے ہیں. تین دن تک انہوں نے بڑی محنت کی، اشتہار لگائے، بینر وینر. اور جب کھالے جمع ہو گئی تو وہ بڑا آدمی وہاں کا آیا، اس نے کہا یہ تو احسن العلوم کی کھالے، میں وہاں کا طالب علم ہوں اور جمعہ پڑھتا ہوں، نیو ٹاؤن والے اپنا کام کرے، نکلے یہاں سے. طالب علم وہ شخص سوزکی میں کھالے ڈال کے یہاں لے آئے. اور طالب علم بھی ساتھ ساتھ آ گئے کہ اب ہم اس مدرسے والوں کو کیا جواب دیں گے، وہاں کا تو عجیب انتظام ہے، چھوڑتے نہیں طالب علم، چمڑا اتارتے ان کا، اگر وہ چمڑا نہیں لائے تو پھر اپنا چمڑا ان کا اتارے. مجھے پتا ہے سب، میں خود وہاں کا طالب علم رہا ہوں، ہمارے زمانے میں تو یہ ڈکوسلے نہیں تھے. یہاں میں باہر بیٹھا تھا کھالوں کی نگرانی کے لیے، وہاں یہ سوزکی آئی اور وہ آدمی آیا، میں نے ساری بات سن لی اور میں نے عرض کیا کہ بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی عقیدت و محبت مجھ سے ہے سر آنکھوں پہ، مگر ان طالب علموں کی زندگی اور ان کا جو محنت ہے اس سے مجھے شرم آتی ہے، یہ کھالے ان کا حق ہے. کہا آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں، میں خود وہاں کا طالب رہا ہوں. وہ بڑے خوش ہوئے، جا کے حضرت کو بتایا، استاد محترم مفتی احمد رحمان سے بڑے خوش ہوئے، بڑی دیر تک دعائیں دی. لوگ تو تھوڑے سے دعانے کے محتمم بن جاتے ہیں، سادیا شیرازیا پندی مدی بدذات را، بدذات چو عاقل شود گردن زدن استاد را، یہ پھر اپنے مشایخ کی ٹانگیں کاٹتے. اور ہم آج بھی ان کے ایسے تابے دار ہیں جیسے کتاب کے دوران تابے دار تھے، کوئی فرق نہیں آیا اس میں الحمدللہ. اس لیے اللہ علم کے اندر برکت نصیب فرماتے ہیں اور لوگوں کو اس سے استفادے کا ماحول نصیب فرما دیتا ہے. تو تمہیں بھی یہ سبق ہے کہ اپنے مشائخ اساتذہ اپنے بڑوں کا احترام درجہ بدرجہ کرو، کوئی کمی نہ کرو اس میں بالکل. وَعَلَمُوا جان لو ان اللہ يَحُولُ بین المرء وَقَلْبِهِ، بے شک اللہ حائل ہوتے ہیں آدمی اور اس کے دل میں، یعنی اللہ اس کے دل پر تصرف رکھتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک اس کی طرف جمع کیا جاؤ گے. حدیث صحیح میں ہے اِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ، بنی آدم کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان میں جدھر چاہے موڑ دے. اللہم صرف قلوبنا علی طاعتک وثبتنا وقلوبنا علی دینک، واتقوا فتنہ، بچو اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے گناہ کیا ہو تم میں سے صرف. وعلموا جان لو ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے. اطاعت کر لو تاکہ فتنہ نہ ہو جائے، اور جہاد کرو تاکہ فتنہ پروان نہ چڑھے. فتنہ ایسا بھی ہوگا کہ تم نے کچھ نہیں کیا ہوگا لیکن لپیٹ میں آ جاؤ. ظاہر ہے لڑائی طالبان کی اور شمالیان کی ہے. طالبان اور ظالمان آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن درمیان میں معصومین کچھ لے جا رہا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَا لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. فتنہ اس حالت کو کہتے ہیں جس کا ظاہر بہتر ہو لیکن انجام بہت غلط ہو. فتنہ اس عقیدے اور عمل کو کہتے ہیں کہ جس سے شریعت میں دھوکہ لگ جائے.
فتنہ
مرزائیت فتنہ، پرویزیت فتنہ. فاتانہ کے معنی آتے ہیں پس جانا. خپر سڑیون خلی فاتانہ، آپ چل رہے ہیں پاؤں پس گیا، جب آپ نے پاؤں آگے بڑھایا کپڑے پھٹ گئے. واتقوا فتنہ. فتنے سے مراد یہاں شرک، کفر. اور ابو حیان اندلسی نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ بدعات ہے اور حوادث مراد ہے، بے دینی جسے کہتے ہیں. تو جہاد کا مقصد کیا ہے؟ کہ فتنے کی جڑیں ختم ہو جائے. واتقوا فتنہ، بچو اس فتنے سے، یعنی اس کے لیے انتظام کرو. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ نہ پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے تم میں سے، صرف بغیر گناہ کیے بھی لوگ لپیٹ میں آ جائیں گے. وَعَلَمُوا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں. وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، جس وقت تم تھوڑے کمزور تھے زمین میں. تخافون ان یتخطفکم الناس، ڈرتے تھے کہ اچھک لیں گے لوگ تمہیں. اتنے تھوڑے تھے کہ خوف تھا کہ ہر طرف سے لوگ تمہیں ماریں گے. فآواکم، اللہ نے تمہیں جگہ دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، مضبوط کیا تم کو اپنی مدد سے. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، روزی دے تم کو پاکیزہ. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تمہیں شکر کرنا چاہیے. چوتھا خطاب، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، خیانت نہ کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. خیانت کے معنی ہیں امانت میں نقصان کرنا. امانت سے مراد ہے جنگی استعداد کو موقع پر استعمال نہ کرنا. لڑ سکتے ہیں اور دشمن سے نہیں لڑتا، پیسہ ہے اور مجاہد کو نہیں دے رہا، یہ خیانت ہے. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور نہ خیانت کرو آپس میں امانتوں میں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. یعنی لا تخونوا اللہ والرسول ولا تخونوا أَمَانَاتِكُمْ. وَعَلَمُوا، جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور اولاد بھی فتنہ ہے. یہ بھی فتنہ ہے، اور فتنوں سے کیا بچو گے؟ یہ گھر تیار فتنہ ہے. حدیث میں ہے فتنة الرجل فی اہلہ و مالہ و اولادہ. فتنة الرجل فی اہلہ و مالہ و اولادہ، اور بعض روایت میں ہے و جاری،
پڑوس بھی فتنہ ہے.
تو کفرہ الصلاۃ و الصوم و الصدقہ و العفاف.
کتنے فتنے ذکر ہوئے؟ چار، اہل، مال، اولاد، پڑوس.
اور کیا علاج ہے؟ نماز، صدقہ، روزہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر. نماز پڑھو پابندی سے اہل خانہ مطیع ہو جائے گی. روزے رکھو اولاد میں اطاعت آ جائے گی. صدقے کرو مال بڑھ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، ڈاکو نہیں آئیں گے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، پڑوس والے بھی شاگرد ہو جائے گے، وہ بھی جان چھڑکیں گے. وَعَلَمُ جَانْ لُوْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً، مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، اس مال کے لیے آپ گناہ کرتے ہیں، اس اولاد کے لیے آپ شریعت کی حدیں توڑتے ہیں، ٹیلی ویژن گھر پہ رکھا ہے جی، بچیاں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، اور نماز چھوڑ کر کہیں جا رہا ہے جی، گھر والی کو چھوڑنے جا رہا ہے، اور قرآن شریف کے لیے چھٹی ہے، اور سکول اور کالج کے لیے سویرے ننی منیاں روڈوں پہ بس کے انتظار میں کڑی ہے، پوچھو کہ کبھی فجر کی نماز کے لیے بھی آپ نے ایسا جگایا ہے بچوں کو؟ جان لو کہ تمہارا مال و اولاد نرا فتنہ ہے، خالص فتنہ ہے. حدیث صحیح میں ہے، الولد مجبنتن و مبخلتن، اولاد سے آدمی میں بزدلی اور بخل آ جاتا ہے. یار بیٹا جوان ہو رہا ہے، شادی کرنی ہے اس کی، لڑکیاں جوان ہیں، خرچہ کرنا ہے، ذرا تھوڑا پیسہ ہاتھ کھینچ کے خرچ کروں گا. ہاتھ کھینچو گے تو کھنچ جائے گا آپ سے، ہاتھ جیسے چلاؤ گے ایسے خزانے برسیں گے. صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اے بلال خوب خرچ کرو، یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ کم ہو جائے گا. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے. یہی آیت سورہ تغابن میں بھی ہے، پانچواں خطاب. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم ڈرنے لگے اللہ سے وہ دے دے گا تم کو تمیز، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والا، فرقان. قرآن کا نام بھی فرقان ہے، حق و باطل میں تمیز کراتا ہے. آگے چل کر جنگ بدر کا نام بھی یوم الفرقان ہے، حق و باطل میں تمیز ہو گیا. تو آیت میں اشارہ ہے کہ آپ تقوی اور پرہیزگاری اپنائیں، آپ کو صلاحیت مل جائے گی موحد و مشرق کے پہچاننے میں، سنی اور بدتی پہچان لیں گے آپ. یہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون کافر ہے، کون زندیق ہے، اور کون کھرے مسلمان ہے. اس کے نہ سمجھنے کی وجہ آپ کا پرہیزگار نہ ہونا ہے. چنانچہ دیکھو، طالب علم کبھی بھی یہ اشکال نہیں کرتے کہ ہم اہل حق ہے یا نہیں، نہ ان کو یہ اشکال ہے کہ مبتدین اہل باطل نہیں ہے. لیکن ایک اجنبی آدمی درس سن کے فوراً کہے گا، اچھا یہ سب حرام ہے، اوہو، تو بڑی قیامت آ گئی. ان تتقوا اللہ، یا جو خدا کا خوف پیدا کرو، پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا. میں تو حیران ہوتا ہوں اس بات پر، سکول کالج اور یونیورسٹیز کے لڑکے ملتے ہیں، مولانا صاحب ایک اشکال ہے، مولانا صاحب ایک اشکال ہے. ہمارے کسی طالب نے اولا سے لے کے دورے تک ایک دن اشکال نہیں ہوتا ہے. مولانا اشرف علی صاحب نے اشرف الجواب میں اس کا جواب لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں یہ اپنے ہو چکے ہیں، وہ پرائے ہیں، اپنا اشکال نہیں کرتا. ماں باپ پر کبھی بیٹا اشکال کرتا ہے کیا؟ تو شاگرد استاذ پر اور علم پر کیسے اشکال کرے؟ اشکال تو پرایا کرتا ہے، اس کو تو دشمن کو ہوتا ہے. اگر طالب علموں کو اشکال ہوتے تو سبق نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو اشکال ہی اشکال ہوتے. آئی سمجھ؟ اے ایمان والو، خدا سے ڈرنے لگو تاکہ دے تم کو فرقان. یہ نہیں کہ مسجد فرقان میں نماز شروع کر لو، یہ جعل لکم فرقان، بلکہ تمہیں وہ صلاحیت اور تمیز مل جائے گی جس سے حق و باطل کا فرق ہو جائے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، معاف کر دے گا تمہیں. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کرنے کا ہے جب سازش کرنے لگے آپ کے خلاف کافر لوگ. لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو قید کر لے. او يَقْتُلُوكَ، یا قتل کر دے. او يُخْرِجُوكَ، یا اسے نکال لے. وَيَمْكُرُونَ، یہ سازش کر رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی تدبیر فرمائی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کامیاب تدبیر ساز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور اس کے اثرات سے جب اہل مکہ تنگ آئے کہ اس کے تو آدمی بڑھ رہے ہیں اور رفتہ رفتہ جماعت تیار ہو گئی ہے، تو اس پیغمبر اسلام کے ساتھ کوئی برتاؤ کرتے ہیں. دارالندوا ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ میں، ایک بڑی عمارت تھی وہاں، اس میں تمام قبائل کے سردار جمع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اس شخص سے اپنے مذہب اور دین کو چھوڑانے کا انتظام کرو. یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ایک جاء شیخ النجدی، ایک نجد سے شیخ آیا، بڑی داڑھی سفید اور بڑے ملائم رخسار اور بڑے بڑے پلکے، بڑا امامہ ہرا باندھا ہوا، مشرک تھا تو ظاہر بات ہے پگڑی ہری ہوگی اس کو، اس کو سفید کب نصیب ہو سکتی، اور آ کے بیٹھ گیا اور بیٹھتے ہی رونا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا. لوگ سب حیران ہو گئے کہ بابا جان کو کیا ہوا. اس نے کہا میں تمہاری وجہ سے نہیں روتا، میں اپنے لیے رو رہا ہوں، میں بہت دور علاقے سے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ تمہاری قوم میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے جو ہمارے مذہب کے خلاف تقریر کر رہا ہے اور وہ ابھی تک زندہ ہے. تم مکے کے قبائل ہو کر، غیرتی قوم ہو کر 13 سال میں تم نے اس کا علاج نہیں کیا، اب اس کا شر اور فتنہ میرے علاقے میں پہنچ جائے گا تو میرے لوگ میری آنکھوں کے سامنے برباد ہو جائیں گے، اس لیے رو رہا اور پھر رونا شروع کر دیا زور و شور سے. لوگ حیران ہو گئے کہ ہم کیا پریشان تھے کہ نجد تھے ایک شیخ آ رہا ہے اور وہ پریشان ہے. سب نے کہا کہ بھئی یہ دور سے آیا ہے، اس کو صدمہ بہت زیادہ ہے. کہا بابا آپ بتائیں، ہم سے تو کوئی اسکیم بن نہیں رہی، کیونکہ مشرکین نے ہر طرح باتیں کی لیکن خود قبائل نے جواب دے دیا، قتل کر دیتے تو قبائل نے جواب دیا کہ ابو طالب کا فلاں فلاں اور حمزہ کا جواب کون کرے گا، قریش اور بنو ہاشم قبیلہ معمولی ہے، وہ اپنے آدمی کا بدلہ نہیں لے گا. کہا یہاں سے نکال دو. کہا کس کس کو نکالیں گے، بیت اللہ کی کفالت اور ولایت تو ان کے ہاتھوں میں، نکال کس کو رہے. اس سے پہلے یہ ایک جرگہ لے کے گئے تھے ابو طالب کے پاس اور اس کو کہا کہ آپ ہمارے بزرگ اور ہمارے بزرگوں کی یادگار ہیں، آپ کے بھتیجے نے ہمارے بتوں کے خلاف، درگاہوں کے خلاف تقریریں شروع کی، اگر وہ کسی معتبر قبیلے کا رئیس بننا چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں، اگر وہ کسی بڑے گھرانے کی حسینے سے شادی چاہتے ہیں آج نکاح ہو جائے گا، اگر اس کو دولت درکار ہے ہم اپنی زمینیں اور کنیز غلام بیچ کر کے اس کو دے دیں گے، لیکن تقریر بند کریں اور باز آ جائیں ان باتوں سے، اور اگر نہیں تو ابو طالب سے کہا کہ آپ ہٹ جائیں، ہم آپ کو نہیں خراب کر سکتے. ابو طالب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور سب باتیں بتائی. آپ نے فرمایا یا عمے، اے میرے چچا جان، لو وضعوا فی یمینی الشمس وفی الیسرا القمر ثم یمنعونی لا امتنع، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھے اور مجھے کہے کہ تقریر بند کر دو تب بھی بند نہیں کروں گا، اور اللہ میری مدد کر کے رہے گا یہاں تک کہ دنیا روشن ہو جائے گی، اور آپ نے آج تک میری عزت کی ہے، میری مدد کی، آج کے بعد آپ کو اجازت ہے، آپ جا کے مشرکین کو کہے کہ میں انکار کر رہا ہوں، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. تو ابو طالب نے وہ مشہور قصیدہ پڑھا ہے، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اسد فی التراب دفینا. خدا کی قسم یہ تو یہ قبائل ایسے 50,000 اور آ جائے، جب تک انہوں نے مجھے مٹی میں نہیں رکھا ہے آپ کے قریب نہیں آ سکتے، آنے نہیں دوں گا. ابو طالب کا آپ سے ایسا عشق تھا، ایسی زبردست محبت تھی. واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اسد فی التراب دفینا، جب وہ تدبیر نہیں ہوئے تو یہ تدبیر، جرگہ بیٹھ گیا،
کہ اب کیا کرے؟ تو شیخ نجدی آیا اور شیخ نجد نے کہا اس اعلی حضرت نے کہ آسان طریقہ بتاتا ہوں، ہر قبیلے سے ایک آدمی لے لو اور وہ رات کو اس پر حملہ کرے اور ان کو قتل کر دے، جب تمام قبائل کے لوگ اس میں شریک ہوں گے تو قریش کے لیے اور بنو ہاشم کے لیے سب سے انتقام لینا آسان نہیں ہوگا۔ تو سب نے کہا کہ واہ بابے، واہ بابے، آفرین ہے تجھ پر، کیا بات کہہ گیا، اور سب نے تالیاں بجائی۔ اور اس کے بعد کہا کہ چلو آج رات کو ہر قبیلے کا ایک کمانڈر آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے۔ یہ لوگ رات کو ارد گرد آپ کے گھر کے بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی وحی آئی کہ آپ ابو بکر کو ساتھ کر کے یہاں سے نکلے، اور آپ نے ریت پر کچھ کلمات پڑھ کر شاہت الوجو چھوڑا، وہ مشرکین کی آنکھوں میں پہنچ گئی، وہ سب کے سب سو گئے، سب سو گئے، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا کہ آپ یہاں آرام کر لیں اور صبح امانتیں واپس کر کے اور آپ میرے پیچھے آ جائیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اٹھا، طریق کے مطابق میں نے وضو کیا، اللہ کی عبادت کی، اور پھر میں باہر نکلا۔ ابو بکر صدیق پہلے سے اونٹنیاں تیار کر چکا تھا، اس کو اطلاع کر دی گئی، اور مشرکین چاروں طرف تلواروں کے ساتھ جگہ جگہ بیٹھے ہوئے سو رہے، خدا کی مدد تھی نا۔ حضرت روانہ ہو گئے، اے علی سویا تب بستر پہ نبی کے جس رات، چومنے تیرے قدم تالے بیدار آئے۔ یہ وہی رات ہے۔ وَإِذِ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کرنے کا ہے جب سازش کرنے لگے آپ کے خلاف کافر لوگ، لِيُثْبِتُوكَ کہ آپ کو قید کر لے، او يَقْتُلُوكَ یا مار ڈالے، او يُخْرِجُوكَ یا نکال باہر کرے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ سازش کر رہے تھے اور تدبیر فرمائی اللہ نے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر ساز ہے۔
دیکھو اسی طرح صیغے حضرت عیسیٰ کے لیے آئے ہیں، لیکن وہاں اختصار ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کیونکہ وہ بڑا عجیب سا واقعہ ہوا ہے۔ اس سے زیادہ عجوبہ یہ ہے کہ وہ سب موجود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ ابوبکر صدیق کے گھر سے شاہراہ ہجرت سے آپ روانہ ہوئے، جب دن ہو گیا، اندیشہ ہے کہ اب لوگ دیکھ لیں گے، تو ایک جبل سور ہے، بیل کی شکل کا اس کا کوہان بنا ہے، وہ پہاڑ راستے میں آیا، اس میں ایک غار ہے زمین سے اوپر کافی، حضرت ابوبکر صدیق سمیت وہاں چلے گئے، اور مشرکین صبح اٹھے تو حیران ہے، حضرت علی سے پوچھا کہ کہاں ہے، کہا وہ تو رات کو چلے گئے، کہا کہاں، کہا مجھے اس کا پتہ نہیں، اللہ نے جہاں جانے کا کہا تھا چلے گئے، کہا کس راستے سے، کہا یہی سے، اب سب سو رہے تھے، کون کس کو ڈانٹ دے۔ انعامات مقرر ہوئے کہ جو پکڑ کے لائے گا، صرف ایک شخص نے کہا ہے کہ رأیت رجلین مبیضین، میں نے دو آدمی سفید پوش دیکھے ہیں، سفید کپڑے نئے، ابو بکر نے ہجرت کے لیے سیے۔ اس روایت میں سفید کپڑے کی صراحت ہے، ایسی صراحت کہیں اور نہیں ہے۔ اور یہاں ساحل سمندر کے راستے سے جا رہے تھے، ہر طرف سے لوگ دوڑے پہنچے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تشریف لے گئے، غار سور میں، ابوبکر صدیق نے وہاں پورے غار کی پہلے صفائی کی، آپ کو کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے، تھوڑی دیر بعد آپ اندر آئیں گے، ہر طرف سے سوراخ بند کیے،
اور اپنی پگڑی پھاڑ کے اس میں کپڑے جگہ جگہ بھر دیے، اور حضرت کے لیے مٹی کا ایک تکیا بنایا اور جگہ ہموار کر کے، سرد سادین پلوٹا کیے دا پردے وطن دے پکی نشت بالا تلا، اور حضرت تھکے ہوئے تھے آرام فرمانے لگے. سوراقہ بن مالک آیا بہت تیز رفتار گھوڑے پہ، اس کو کچھ اندازہ سا ہو گیا تھا لیکن سیدھا نکل گیا. مشرکین آئے، بات چیت کی آواز اندر آ رہی تھی. بخاری میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو گرے
تو حضرت یک دم اٹھے، کیوں رو رہے؟
تو ابو بکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ لو نظر الى قدمیہ لابصرنا،
اگر نیچے دیکھ لے تو ہم نظر آ جائیں گے. اس طرح بالکل نیچے.
آپ مسکرائے، آپ نے کہا یا ابا بکر ما تقول فی اثنین اللہ ثالثهما، ایسے دو کو کون پکڑ سکتا ہے جس کا تیسرا اللہ ہو؟
یعنی جو اللہ کے حکم سے آئے ان کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ وہ کبھی نیچے دیکھ ہی نہیں سکیں گے.
بعض اسرائیلی روایات میں ہیں، مفسرین نے بھی قبول کیا ہے کہ ابوبکر صدیق کو سانپ نے ڈسا تھا، انگوٹھا دیا تھا سوراخ میں. جب بہت بیتاب ہو گئے، حضرت نے فرمایا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ کوئی جانور کاٹ رہا ہے. آپ نے کہا پاؤں اٹھاؤ، تو سانپ آیا سامنے،
باقاعدہ سلام کرنے لگا.
خصائص کبریٰ میں سیوطی نے نقل کیا ہے، اور دلائل النبوت میں بیہقی نے اور ابو نعیم نے. معجزات ہیں آپ کے. آپ نے اس کو کہا کہ اے مضر اور اے مرید و سرکش، تم نے زمانے کا ایک بہترین انسان ڈسا ہے. تو اس سامنے کہا کہ میں نے 100 سال پہلے توریت کے ایک عالم سے سنا تھا کہ نبی آخر زمان آنے والے ہیں، تو میں تڑپ رہا تھا کہ دیدار کیسے کروں گا، مجھے تو دیکھتے ہی لوگ ماریں گے. یہاں تک کہ ایک درس میں یہ واقعہ آیا کہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کریں گے، یہاں قیام کریں گے. اس وقت سے میں نے اس کو اپنا گھر بنایا ہے آپ کے انتظار میں، اور اب جب آپ تشریف لائیں تو سارے راستے بند تھے. آپ نے لعاب لگایا اور ابوبکر صدیق کے انگوٹھے کو بریا، کانہ لم یشتکی،
ٹھیک ہو گئے جیسے کسی نے کاٹا ہی نہیں، ایسا زبردست اثر تھا لعاب.
صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں سے نکل کے سفر شروع ہوا مدینہ منورہ کا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، کہتے ہم نے سن لیا، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہے تو کہہ دیں گے ایسا، ان هذا الا اساطير الاولين، نہیں ہے یہ مگر افسانے اگلوں کے. جیسے اس زمانے کے لوگ کہتے ہیں
ہم بھی تفسیر پڑھا سکتے، وہ آپ تو پڑھاتے رہتے ہیں،
لیلا و مجنون کے قصے سناتے ہیں، اس سے نہ آپ سمجھے نہ قوم سمجھ گئی ہے. یہ ایسا درس ہے کہ سورتوں کا مکھن نکل آتا ہے اور پورے اسلام کا جائزہ سامنے آ جاتا ہے الحمدللہ. یہ نظر ابن حارث نے کہا تھا، ابن جریر نے تفسیر میں سعید ابن جبیر سے نقل کیا ہے. جس وقت ابو جہل لشکر لے کے بدر کے لیے نکل رہا تھا
تو کہنے لگا ٹھہرو 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 ٹھہرو،
لوگوں نے کہا کیا ہو گیا یہ بڑے امام باڑوی کو؟ تو کہا ٹھہرو ذرا. آیا کعبہ اور کعبے کا غلاف پکڑا اور دعا کرنے لگا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، واذ قالوا، یاد کرو جب کہنے لگے مشرکین اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، یہ فصل کی وجہ سے الحق ہے، اگرچہ امام اعمش کی قرات میں ھو الحق ہے لیکن جمہور نے منسوب پڑھا لاجل الفصل. اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ پیغمبر برحق ہے تیرے ہاں سے، فام تر علینا حجارت من السمائے، پس برسا ہم پر پتھر آسمان سے، ابھی تنا بے عذاب علیم، یا لے آؤ ہم پر عذاب دردناک.
لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کعبے کا غلاف پکڑا تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اہل حق نہیں ہے. آہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قوم سبا سے کہا تھا، قوم سبا کا کوئی آدمی مل گیا تھا، کہا مرد نہیں تھا کوئی بلکہ اس کو حکمران بنایا تھا،
تمہارے لوگ اتنے بیوقوف تھے؟ تفسیری مدارک میں معاویہ نے قوم سبا کو کہا کوئی مرد نہیں تھا تمہیں جو بے نظیر کو وزیر اعظم بنا رہے تھے، تو اس نے کہا سبائی نے کہ تمہارے لوگ بھی تو بہت عقل مند تھے،
اتنے بڑے احمق کو مکے کا امیر کہتے تھے کہ دعا اس طرح کر رہے ہیں کہ اگر یہ پیغمبر ہے تو ہم پر پتھر برسا، کہنے تو یہ تھا کہ اگر یہ پیغمبر برحق ہے تو ہمیں ایمان دے دے، دونوں صورتوں میں الٹی دعا ہے، ضد تھی نا بہت زیادہ، ابو جہل ضدی بہت زیادہ تھا،
ابو جہل وہ ابو الحکم کہلاتا تھا لیکن اسلام کے مقابلے سے ابو جہل ہو گیا،
تو انہوں نے کہا تمہاری قوم میں بھی بڑی عقل ہے کہ کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا اس طرح کر رہے ہیں کہ اگر یہ پیغمبر برحق ہے تو ہم پر پتھر برسا، کہنے تو یہ تھا کہ اگر یہ پیغمبر برحق ہے تو ہمیں اتباع نصیب فرما، لیکن نہیں پھر تو ابو جہل نہیں ہوتا تھا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، نہیں ہے اللہ کے عذاب دے ان لوگوں کو اور آپ موجود ہو ان میں،
سبحان اللہ، حضرت آپ سر تاپا رحمت ہے تو سر تاپا عذاب کیسے آ جائے،
وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور نہیں ہے اللہ عذاب دینے والے ان کو، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور یہ استغفار کر رہے ہو،
میں نے صبح فجر کے وقت بھی اس پر کچھ گفتگو کی ہے، دیکھو نبی کے برابر کوئی عمل نہیں ہے لیکن قرآن نے یہاں استغفار کو ذکر کیا ہے
کہ عذاب نہ آنے کی ایک وجہ پیغمبر کا وجود ہے اور دوسری وجہ استغفار ہے، بخاری نے التاریخ الکبیر جلد اول صفحہ 32 پر نقل کیا ہے، حدثنا محمد بن ابی ایوب عن ابی موسیٰ قال امانان کانا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے زمانے میں امن کے ذریعے دو تھے، رفع احدہما، ایک تو اٹھا لیا گیا، وبقی الاخر، اور دوسرا رہ گیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون،
اس سے پتہ چلا کہ بعض بزرگوں کے وجود سے بھی عذاب رکتا ہے حسب درجہ، مدارس اور مساجد توحید و سنت کے سرچشمے ہیں، ان کی وجہ سے بھی پاکستان جیسے بےایمان ملک پر، منافق ملک پر پورا عذاب نہیں آیا ہے، آدھا آیا ہے، بنگال چلا گیا اور آدھا ادھر سے اب شروع ہو جائے، کیونکہ انہوں نے علماء اور طلباء کی توہین کی، اور یہ اللہ کی عادت ہے جس سرزمین پر اس کے نیک بندوں کی توہین ہو جائے اللہ اس سرزمین پر عذاب لاتا ہے، اللہم احفظنا بے حفاظتک یا خیر الحافظین، کثرت سے استغفار پڑھو، خاون متی نہیں ہے استغفر اللہ استغفار پڑھو، میاں بی میں ناچاخی ہے استغفار پڑھو، اولاد نہیں ہو رہی ہے استغفار پڑھو، کاروبار چھوٹ گیا ہے وہ استغفار پڑھو، میں کہتا ہوں لوگوں میں عقل و غیرت ہو تو اس وظیفے کے بعد کوئی وظیفہ نہ مانگے،
یہ ایک ہی کافی ہے، ایک ہی کافی ہے، واللہ العظیم طالب علم استغفار کی کثرت کر لے، جس جگہ آپ جو چاہتے ہیں وہیں حالات ہوں گے انشاءاللہ،
کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری، اور اسے کیا گلا، یہ مخصوص طبقہ اور یہ صف اول کے مسلمان یہ سست ہیں، کثرت سے استغفار پڑھو،
اتنے استغفار پڑھو کہ جدھر آپ دیکھیں گے جو چاہیں گے وہی نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی، وہ آیت کو دیکھو، شرم کرو ذرا آیت کو تو دیکھو، فرمایا یہ کافر اس لیے سارے ختم نہیں ہو رہے ہیں کہ یہ استغفار بہت زیادہ کر رہا ہے، تو مسلمان عالم طالب خدا کے دین کا قدردان و طلبگار جب وہ مقاصد دین و دنیا کے لیے استغفار کرے گا تو اجر جزیل نہیں پائے گا،
وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، کیا ہوا ان کو کہ عذاب نہ دے ان کو اللہ، وہم یصدون عن المسجد الحرام، اور یہ روکتے لوگوں کو مسجد حرام سے، وما کانوا اولیاء، اور یہ نہیں ہے وہاں کے اہل، پیغمبر اور ان کے صحابہ کو نکال دیا یہ نااہلوں نے. ان اولیاؤہ الا المتقون, نہیں ہے مسجد کے اہل مگر پرہیزگار لوگ. موحدین کو نکال لیتے ہیں, بدعتی مسجد قبضہ کر لیتے ہیں. وما کانوا اولیاء, اور یہ وہاں کے اہل ہی نہیں ہے. اصل وارثوں کو ہٹایا امریکہ بھیڑیا خونخوار نے اور ظالموں کو مسلط کیا. ان اولیاء الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون, لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں. وما کان صلاتهم عند البیت, نہ تھی نماز ان کی بیت اللہ کے پاس. الا مکاء و تسدیا, مگر سیٹیاں بجانا و تالیاں بجانا.
مشرکین جب بیت اللہ کے نماز پڑھتے تھے تو ایک تو کرتا شلوار اندر رکھ لیتے تھے گھر پہ, اور ایسے ننگے پربٹ ٹنگا ٹنگو چلتے چلے آتے, کہتے ہمارے اس کپڑے سے ہم نے گناہ کیا ہے, اس کے ساتھ طواف نہیں ہو سکتا. کیسی غلط بات شروع کر دی. اور نماز کیا ان کی ہوتی تھی, ایک دوسرے کو دیکھ کے منہ میں انگلیاں دے کے سیٹی بجاتے تھے, آواز نہیں دیتے تھے. آئی سر کیوں, آواز تو بیت اللہ میں اونچی آواز برا ہے, بری ہے نا, تو یہاں انگلیاں دے کے چھو چھو سیٹی بجاتے تھے. اور اگر سیٹی سے کام نہیں بنا تو باقاعدہ تالی, جیسے انگریز خوش ہو جاتے ہیں چیئر چیئر تالی بجاؤ. یعنی ہم مشرکین کی اولاد ہیں, پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھر میں لیکن اصل میں ہم کافر لوگ ہیں, یہ کہنا چاہیے. اور چیئر چیئر کیا ہوتا ہے, نہ تھی ان کی نماز مگر بیت اللہ میں, مگر یہ کہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے. یہ دونوں کام بدعت اور گناہ کبیرہ ہے. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ باجا بجانا بنسری بجانا یہ سب ناجائز. کیونکہ یہ مشابہ ہے مقا کے. مقا مقا کہتے ہیں منہ پھلانا, تو یہاں انگلیاں دیکھو, تو اس سے صیغہ لے لی ہے. اب یہ لمبا باب ہے فقہ اللغہ کا, سالبی وغیرہ نے. اور تصدیہ تالیہ بجانا, تالیہ بجانے کی عورت کو اجازت ہے جب نماز میں کوئی مسئلہ پیش آئے. عورت نماز پڑھ رہی ہے, کوئی شخص آ کے گزر رہا ہے, تو وہ اس طریقے دائیں ہاتھ بائیں کی ہتھیلی پہ مارے, جس کو حدیث میں فرمائے التصفیق للنساء, تصفیق. اور التسبیح للرجال, جب مرد کی نماز میں کوئی ناخوشگوار واقعہ آ جائے تو وہ زور سے کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ, یا نماز کے جو کلمات پڑھ رہا ہے وہ اٹھا لے. فذوق العذاب بما کنتم تکفرون, پس چکو عذاب بس سبب تمہارے کفر کرنے کی. یا تو یہ کافر تھے اور یہ فعل کفر ہے, اور یا یہ کہ بیت اللہ کی توہین کی وجہ سے یہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا کفر ہے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ينفقون اموالهم, وہ بھی خرچ کرتے اپنا مال, لیسدوا عن سبیل اللہ, کہ روک لے لوگوں کو اللہ کے دین سے, اللہ کے راستے سے, اللہ کے دین سے. کافر اور مشرک ظالم وہ بھی مال خرچ کرتے ہیں. فسینفقونها, پسن قریب خرچ کرتے رہے اس کو, ثم تکون علیہم حسرتا, پھر ہو جائے گا ان پر افسوس, ثم یغلبون, پھر یہ مارے جائیں گے مغلوب ہو جائیں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دوزخ کے پاس جمع ہوں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, تاکہ دور کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے. یہ نہیں فرمایا کہ پاک کو دور کر دے, نہیں, ناپاک کو ہٹانا پڑے گا. غلط آدمی کو مجلس سے نکالے, اچھوں کو کیوں نکالتے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ, اور کر دے ناپاک باز کو باز سے. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا, پس اکٹھا کرے سارا. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ, پھر ڈال دے گا اس کو دوزخ میں. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہ لوگ تباہ و برباد ہے. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, آپ فرمائیے ان لوگوں سے جو کافر ہیں, ينتهوا, اگر یہ کفر سے باز آئے, يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَف, معاف کر دیا جائے گا جو ہو چکا ہے, گزشتہ گناہ معاف. الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام گزشتہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے.
وقاتل وان يعود اور اگر یہ دوبارہ شرارت کرے فقد مزت سنت الاولین پس ابھی گزری ہے عادت اگلوں کی جیسے ان اگلوں کو ہم نے مارا ہے اس طرح ان کی بھی پٹائی ہو جائے گی. اللہ وقاتلوہم لڑو ان سے حتی لا تکون فتنتن یہاں تک کہ نہ رہے کفر کا فتنہ شرک کا فتنہ ویکون الدین کلہ للہ اور ہو جائے دین سارا اللہ کا. قتال اس لیے کرو تاکہ دین خالص ہو جائے. تو جن لوگوں نے جہاد برحق کیا تھا انہوں نے اسلام نافذ کیا, اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ ایک عمل دکھائے کہ اسلام کا کون سا عمل ہے. داڑھی منڈانا یہ اسلامی عمل ہے, عورتوں کو ننگا کر کے دکھانا یہ اسلامی عمل ہے, وی سی آر اور فلمیں اور سینما ہال کھولنا یہ اسلام کا عمل ہے. ایک عمل بھی یہ ظالم اسلام کا نہ کر سکیں گے نہ کبھی انہوں نے کیا ہے, نہ اپنے علاقے میں اسلام نافذ کیا ہے. فَإِنْ انْتَهَوْا پس اگر یہ لوگ باز آئیں فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ پس بے شک اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر انہوں نے منہ موڑا فَعَلَمُوا پس جان لو أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ بے شک اللہ ہی تمہارے کارساز ہے
کام بنانے والے. نعم المولا کیا خوب کارساز ہے, ونعم النصیر کیا خوب مددگار ہے. وَعَلَمُوا جان لو انما غنمتم من شَيْءٍ بے شک جو غنیمت تم کو ملتی ہے کچھ بھی. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ پس بے شک اللہ کا پانچواں حصہ ہے. وَلِلرَّسُولِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وَلِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کا حضرت کے, اور یتیموں کا مسکینوں کا ابن السبیل کا, وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ان کنتم آمنتم باللہ پانچواں حصہ بیت المال کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر, اہل و عیال پر, قرابت پر, دیگر ناداروں پر خرچ کریں گے, اور چار حصے جو بقیہ ہے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے. للراجل سہم وللفارس سہمان پاپیادہ کو ایک اور گھوڑا سوار کو دو, اور ایک حصہ بچ جائے گا وہ نفل کے طور پہ اچھی خدمت کے نتیجے میں عمدہ لڑنے کے نتیجے میں مجاہد کو انعام دیا جائے گا. ان کنتم آمنتم باللہ اگر ہو تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر, وما انزل اللہ عبدنا اور وہ جو ہم نے مدد بھیجی اپنے بندے کے پاس, یوم الفرقان دو ٹوک فیصلے کے دن, بدر کو کہا یوم الفرقان ہوا یوم بدر, فرق اللہ بین الحق والباطل. ابن عباس کہتے ہیں یوم التقى الجمعان جس دن آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں, واللہ على کل شیء قدیر اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. میدان جنگ کا نقشہ, اذ انتم بالعدوۃ الدنیا جس وقت تھے تم قریبی کنارے پہ, وہم بالعدوۃ القصوى اور مشرکین دور کے کنارے پہ, والرکب الاسفل منکم اور قافلہ مشرکین کا تمہارے نیچے تھا, یعنی تم درمیان میں پس گئے. ولو تواعدتم اور اگر تم آپس میں پروگرام بناتے, لاختلفتم فی المیعاد تو پھر تم سے اختلاف ہو جاتا جنگی پروگرام میں, ولیکن لیقضی اللہ امرا لیکن فیصلہ چاہتے تھے اللہ دو ٹوک, کان مفعولا جو کہ ہو کے رہنے والا تھا.
بات سن لو, فرمایا تمہیں زیادہ سوچنے کا نہیں ملا موقع, اگر سوچتے پروگرام بناتے تو شاید اختلافات ہو جاتے, بغیر اختلاف کے تمہیں لڑایا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ تاکہ ہلاک ہو جائے جس نے ہلاک ہونا ہے دلیل سے, وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ اور جیے جس نے جینا ہے دلیل سے. دلیل اللہ کی نصرت جو 313 مجاہدین کے ساتھ آ گئی. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ خوب سننے والے جاننے والے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا جس وقت دکھا دیے ان کو اللہ نے تمہاری نیند میں تھوڑے. مشرکین بہت کم نظر آ گئے وہ جو اونگنے لگے. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا اور اگر اللہ تم کو دکھاتے بہت, لَفَشِلْتُمْ تو تم بے ہمت ہو جاتے.
وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اختلاف کر لیتے جنگی معاملے میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے بچایا، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ خوب جانتے ہیں دل کے راز و بید. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، جس وقت ان کو دکھا دیا تم، یعنی وہ تم کو دیکھنے لگے، اِذْ اِلْتَقَيْتُمْ، جس وقت تم آمنے سامنے ہوئے، فِي آئِنِكُمْ قَلِيلًا، تمہاری آنکھوں میں تھوڑے، یعنی وہ تم کو دکھا دیئے لڑائی کے دوران تھوڑے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آئِنِهِمْ، اور تم ان کی آنکھوں میں تھوڑے نظر آئے تو وہ آگے بڑھے، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، فیصلہ کرنا تھا اللہ نے اس کام کا جو ہو کے رہنے والا تھا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف سب کام واپس ہوں گے. چھٹا خطاب، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئتا، جب تمہارا آمنا سامنا ہو کافر جماعت سے، فثبتوا، جم کے رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو یاد کرو بہت. ذکر حق سے اطمینان قلب آتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. واطیعوا اللہ ورسولہ، اور کہا مانو اللہ کا اس کے رسول کا، ولا تنازعوا، اختلافات مت کرو، فتفشلوا، پس بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ریحکم، اور اکھڑ جائے گی ہوا تمہاری، واصبروا، جم کے رہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ جمنے والوں کے ساتھ ہیں. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم، نہ بنو ان لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، بترن، اکھڑ کر،
بترن اکھڑ کر، اترا کر. بترا کے معنی جب آدمی چلتا ہے نا ایسے متکبر آدمی، بعض لوگ چلنے میں بھی بہت فرونیت دکھاتے ہیں، آدمی بندے کی طرح چلے، بندے کی طرح کھائے. حضرت کو تکیا رکھا گیا، انکار کیا، لا آکل متکیا، انما آکل کما یاکل العبد، اکڑ کے چلنا. بنے ہیں شاہ کے مصاحب، پھر آ کے اترا کر، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. غالب کہتے ہیں کہ بادشاہ ہم پر مہربان ہے، اس لیے ہم اکڑ کے چلتے، ورنہ ہماری حیثیت کیا ہے شہر میں. مت بنو ان لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، اترا کر، اکھڑ کر. ابو جہل اور اس کا لشکر جب مکہ سے آ رہا تھا تو باجے بج رہے تھے، رنڈیاں ناچ رہی تھی، اور اکڑ پکڑ، کیا ہمیں کوئی کیا کہہ سکتا ہے. وریان ناس، اور دکھلا رہے تھے لوگوں کو، ویسدون عن سبیل اللہ، اور یہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے، واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہیں. ختم نبوت کا مسئلہ اٹھ گیا تھا، پورے ملک میں تحریک چل رہی تھی، مجلس عمل ختم نبوت کے صدر تھے حضرت اقدس استاذنا و شیخنا مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ.
تو مقررین نے تقریریں کی بڑی زبردست، جوش خروش جوش خروش، جیسے سیاسی لوگ شعبدہ بازیاں کرتے ہیں. حضرت بنوری نے تقریر کی کہ سلیقے سے رہو، اور اللہ ان باتوں کو پسند نہیں کرتا. پنجاب کے بعض مقرر اٹھے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت بہت بڑے آدمی ہیں، بڑے محدث ہیں، لیکن تحریک ایک علیحدہ چیز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ڈر جائے. تو حضرت نے جب کھڑے ہو کر دوبارہ تقریر کی تو یہ آیت پڑی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِعَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم گناہ و ظلم کر لو، کیونکہ اللہ کی مدد چلی جائے گی. اور پھر شعر پڑا کہ آنا من باشم کے روزے جنگ بینی پشت من، آمنم کاندر میں یعنی خاک و خون بینی سرے. فرمایا کہ جب گولیاں چلے گی تو یہ سب بنوری کے سینے پر پڑے گی، کمر پہ نہیں لگے گی. چنانچہ وہی ہوا، اللہ نے ان کے ہاتھ سے مسئلہ حل کرایا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جس وقت خوبصورت دکھایا ان کو شیطان نے ان کے کرتوت مشرکوں کو. وقال لا غالب لکم اليوم من الناس، اور کہا غالب نہیں آ سکتے تم لوگوں پر آج کوئی بھی لوگوں میں سے. وانی جار لکم، میں تمہارے ساتھ.
جب بدر کی لڑائی شروع ہو رہی تھی تو شیطان آیا اور مشرکین کو خطاب کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کون مار سکتے، تم ڈرتے کس چیز سے ہو، مارو مسلمانوں کو. فلما تراءت الفئتان، جس وقت آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، مٹ بھیڑ ہو گئی، صحابہ گھس گئے مشرکین میں بالکل.
حضرت نے ایسی غیرتی اور بہادر جماعت تو تیار نہیں کی تھی. کأن ربک لم یخلق لخشیتی سواہم من الخلق انسانا نکسا علی قبیہ، کسے گیا وہ بدتی ایڑیوں کے بل.
کہا میں ابھی آتا ہوں، ذرا فلاں مزار پہ جا کے دعا کرتا ہوں. وہ جو باغا ہے واپس نہیں آیا، وہ فاؤنڈر.
وقال انی بری منکم،
کہنے لگا میں بیزار ہوں تم سے.
انی ارا ما لا ترون، میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہیں.
کیونکہ وہ تو جنی ہے، اس کو تو ملائک نظر آئے کہ فرشتوں کے قطار اتر رہے تھے.
انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا. دیکھو بھائی مان کو
کیا ڈرتے ہو تم خدا سے، شرارت تو پوری کرتے ہو.
واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والے.
میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہا یہ اور بزدل بنا رہا تھا کہ میں تو بہت ڈرتا ہوں اور تمہاری بھی خیر نہیں ہے. پہلے تو ان کو لے آئے میدان میں، جب پٹنے لگے کہا بس میں تو چلا گیا اور تم ابھی پٹ جاؤ گے.
اذ یقول المنافقون، جس وقت کہنے لگے منافق لوگ. والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی. غر رہا اولائے دینہم، دھوکہ دے دیا ان لوگوں کو ان کے دین نے.
مٹھی بھر صحابہ ہے، کیا ضرورت ہے قافلے کو کی طرف آنے کی، کیا ضرورت ہے مشرکین سے پنگا لینے کی، پٹنے کا وقت آ چکا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں آرام سے طلباء اپنی حکومت کرتے، کیا ضرورت تھی مسعود کو قتل کرانے کی، اور کیا ضرورت تھی امریکہ کے ٹاور گرانے کی، اور امریکہ سے پنگا لینے کی ضرورت کیا تھی. یہ باتیں ہر زمانے کے اندر مریض القلب یہی باتیں کرتے ہیں.
وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر. فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پس اللہ غالب حکمت والے ہیں.
زور دکھا دے گا اللہ لیکن حکیم ہے، ابھی حکمت اور تقاضا کر رہی ہے.
وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ،
کاش کے دیکھے آپ جب روح قبض کریں گے کافروں کی فرشتے.
یضربون وجوہم وادبارہم، ماریں گے ان کے چہرے اور پیٹ. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہیں گے چکو عذاب جلانے والا. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اس وجہ سے آگے بھیجنے تمہارے ہاتھوں کے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والے بندوں کے ساتھ. كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ، ان کا طریقہ مانن فرعونیوں کے. وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جو ان سے پہلے تھے، تمام ظالم اور کافر ایک جیسے. کفروا بآیات اللہ، انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا. فاخذهم اللہ بذنوب، ایمان پکڑا ان کو اللہ نے گناہوں سے. ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ مضبوط اور خوب عذاب سخت عذاب دینے والے. ذالک بان اللہ لم یک مغیر النعما، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نہیں ہے کہ تبدیل کر دے ایک احسان کو. انعمہا علی قوم، جو اس نے انعام کیا تھا ایک قوم پر.
اللہ ایسے نہیں ہے کہ کسی کی عزت بغیر وجہ کی چھین لے، کسی کی فتح بغیر وجہ کی شکست میں تبدیل کر لے. اللہ ایسا نہیں ہے. ضرور بندوں میں نقصان آیا، تدبیر میں سستی آئی ہے، اور حدود شرع میں تحفظ کم رہا ہے. یہ تو ماننا پڑے گا، اس کا منکر کیا ہوگا.
حتی یغیروا ما بانفسہم،
یہاں تک کہ یہ لوگ تبدیل کر لیتے ہیں وہ ارادے جو ان کے جیوں میں ہیں. جب ان کی نیت بدل گئی اور ان کے عزائم میں کچھ فتور یا تکبر آیا
تو پکڑ شروع ہو گئی. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سننے اور جاننے والے.
آیت کو دوبارہ سمجھو، کیونکہ ظفر علی خان نے جو شعر کہا ہے وہ اس کے خلاف ہے.
ظفر علی خان نے شعر کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا.
اس کا حاصل یہ ہے کہ لوگ کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا ورنہ نہیں دے گا. بالکل غلط اور تہمت اور آیت نہ سمجھنا. اس سے صاف ظاہر ہے کہ ظفر علی خان قرآن شریف نہیں سمجھتا تھا, وہ ظفر علی خان سے سمجھ لیتا تب بات بنتی.
اور کیا,
سیدھی بات. اس لیے پہلے آیت سمجھو, اس لیے کہ بے شک اللہ نہیں ہے کہ چھین لے احسان جو ایک قوم پر فرمایا ہے, یہاں تک کہ وہ لوگ تبدیل کر لے اپنے ارادے اور عزائم. تو آیت تو کچھ اور کہہ رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں, قوموں کے اختیار میں ہیں, قوموں کے ہاتھ میں ہیں, معاذ اللہ.
کداب آل فرعون, ان کا ڈب مانن فرعونیوں کے ہیں. والذین من قبلہم, اور وہ جو ان سے پہلے گزرے ہیں. کذبوا بآیات ربہم, تکذیب کر چکے تھے رب کی آیتوں کی. فاہلکناہم بذنوبہم, پس ہلاک کیا ہم نے ان کو ان کے جرائم کی وجہ سے. واغرقنا آل فرعون, اور ہم نے غرق کیا تھا فرعونیوں کو. وکل کانوا ظالمین, اور یہ سب ظالم تھے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا, بے شک بدترین کائنات اللہ کے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. فہم لا یؤمنون, پس وہ ایمان نہیں لاتے. الذین عاہدت منہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ نے عہد کیا ان سے. ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون, پھر توڑتے ہیں عہد و پیمان کو ہر بار اور اس کے توڑنے سے بچتے نہیں.
لا یتقون عن نقض عہدہم,
فاما تسقفنہم فی الحرب, پس اگر آپ قابو پا لیں ان پر جنگ میں. فشرد بہم من خلفہم, پس ڈرا دے ان کے ذریعے آنے والوں کو.
شرد یشردو, تشرید کے معنی ہیں ایسا ڈرانا کہ اور لوگ ڈر جائے. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک گائے اچانک چلانگ مارنے لگے گھوڑی اور رسیاں توڑے اور دنیا ڈر جائے کہ بھائی ہمارے اوپر آ رہی ہے. پختو کہ بھائی اتر آوا, بھائی وا اترے دا, اتر آوا اتر آوا. فشرد بہم, پس ڈرا دے دھمکا دے بتکا دے ان کے ذریعے آنے والوں کو. ان بدر کے اندر جو کفار پکڑے گئے ان کو ایسی کڑک سزا دے کہ آنے والے سیدھے رہے.
لعلہم یذکرون, تاکہ وہ چونکے. وإما تخافن من قوم خیانۃ, اور اگر آپ ڈرتے ہیں قوم سے کہ وہ عہد توڑ لے گی خیانت کرے گی. فانبذ الیہم علی سواء, پس عہد توڑ دو ان کی طرف برابر. ان اللہ لا یحب الخائنین, بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے خیانت گروں کو.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے,
اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے رومیوں سے صلح ہو گئی تھی. صلح کے دوران امیر معاویہ سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ ہمارا نبا نہیں ہوگا. چنانچہ معاویہ نے فوج کو حکم دیا جو سرحد روم پہ آ کے جا کے ٹھہرا. جس دن معاہدہ تکمیل کو پہنچا معاویہ نے حکم دے دیا حملہ کرو. رومیوں کو پتہ نہیں تھا شہر کے شہر فتح ہوتے گئے.
بالکل مرکز میں پہنچنے والے تھے, سخت گرمی کا زمانہ, دوپہر کی تپش, اسلامی لشکر کے پیچھے ایک آواز آ رہی ہے, وفا اللہ غدرا, وفا اللہ غدرا.
تو معاویہ نے فوج کو حکم دیا کہ رک جاؤ, کوئی آ رہا ہے.
تھوڑی دیر بعد ایک شاہ سوار آیا اور گھوڑے سے اترا. گرمی کی وجہ سے اس نے چہرے پر کپڑا باندھا تھا. جب کھول کے دیکھا تو حضرت عمر ابن عباس رضی اللہ عنہ, جو ابتدائی مسلمانوں میں سے تین چار میں سے, اور معاویہ سے کہا کہ آپ کو پیغمبر کی اس حدیث کا پتہ نہیں کہ جس قوم سے عہد ہو جائے جب تک ان کو اطلاع نہیں کی ہے کہ ہم دوسرا عہد نہیں کریں گے, ان کے اوپر حملہ یا ان کے خلاف تیاری کرنا نہ جائز. معاویہ نے حکم دے دیے کہ واپس, ہم جہاد کر رہے ہیں, خلاف شرع کام نہیں کر سکتے. یہاں ایک آدمی نے عہد کیا تھا کہ میں اس مسجد میں اذان نہیں دوں گا, جمعہ نہیں پڑھوں گا. تحریر موجود ہے مفتی ولی حسن کے دستخط, گواہ فریقین دستخط ہے. جب مسجد بن گئی سب کام شروع کیا، تو میں نے خط لکھا اور یہ حدیث نقل کی اس میں کہ وفا ان لا غدر فی الاسلام، و اما تخافن من قوم خیانتا، اور اگر آپ کو ڈر ہے کسی قوم کی خیانت کا، فانبذ الیہم علی سواء، پس توڑ دے احد ان کی طرح برابر، اطلاع کر دو، ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے خیانت گروں کو، ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، گمان نہ کرے وہ لوگ جو کافر ہیں کہ بچ نکلیں گے، ہر کافر کہتے ہیں مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، انہم لا یوجزون، بے شک یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تیاری کرو ان کافروں کے لیے جو تم سے ہو سکے، من قوتٍ جنگی توانائی، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور جنگی گھوڑے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، ڈرا دو اس کے ذریعے اللہ کے دشمن کو جو دشمن تمہارا بھی ہے۔ اس آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ ہر دور اور زمانے میں جو ہتھیار جنگ میں کام آ سکتا ہو اس کا حاصل کرنا مسلمانوں کا فرض، اور مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایٹم بم نہ بنانے کے جرم میں پورا عالم اسلام مجرم ہے، تمام اسلامی بلاکس گناہگار ہیں، اور میں کہتا ہوں اینٹی میزائل حاصل نہ کرنے کے جرم میں اسامہ اور مولانا عمر مجرم ہیں، یقیناً مجرم ہیں، امریکہ صرف آپ سے کشتی لڑنے آئے گا کیا؟ جو جہادی سامان ضروری تھا وہ سارا ہونا چاہیے تھا، اسامہ کے بینک ہے، اور اسامہ کی دنیا ہے، اسامہ کے آسمان ہے، کہاں گیا وہ ہتھیار سارا؟ جب ایک دفعہ افغانستان کے سرزمین پر امریکہ جہاز آتا اور ڈز نیچے گرتا، دوسرا آیا ڈز نیچے گرا، خدا کی قسم امریکہ کو مولانا سے معافی مانگنی پڑتی، جب انہوں نے دیکھا کہ ان پر جتنا چاہو بمباری کرو یہ کچھ نہیں کر سکتے، صرف مورچوں میں چھپ سکتے، تو وہ تو بڑا آسان ہو گیا، انہوں نے پہلے دن بیان دیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان سے لڑنا اتنا آسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی پامردی ضرب المثل ہے، اور 1400 سال اسلامی تاریخ میں صحابہ کے دور کے بعد کفر کے مقابلے میں کسی نے ایسی استقامت نہیں دکھائی جو طالبان نے دکھائی، لیکن اخیر کیمیائی ہتھیار اور بم اور مختلف ایٹمز کا مقابلہ چمڑا اور روح نہیں کر سکتے، ایٹم کا مقابلہ ایٹم کرتے، غریبوں کو لوگوں کے بچانے کی وجہ سے، جان بچانے کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اور پورے عالم اسلام سے قیامت کے دن سوال ہوگا، دنیا میں بھی ذلیل ہو جائیں گے کہ تمہارے سامنے ایک اسلامی بلاک ختم ہو رہا تھا اور وہاں نہتے مسلمان تہے تیغ ہو رہے تھے، ایک ایک میدان میں ہزار ہزار بارہ بارہ سلاشیں گر گئی ہے، تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ اور بش کے بیٹے سے بھی سوال ہوگا کہ تو جو بش کا بیٹا بنا ہوا تھا تم نے پاکستان کو کیا دلوایا؟ یہ کہ وہ حکومت جب کابل پہنچی تو انہوں نے پہلی رات نعرہ لگایا کہ پاکستان مرد آباد، اور اب وہ بھارت کی ایک چھاونی ہے، بھارت کے کمانڈو اور جرنیل پہلے سے وہاں موجود ہیں، یہ اپنے دشمن کو منظم تم نے کیا، اور افغانستان کی اسلامی حکومت کو دچکا بش کے بیٹے نے پہنچایا ہے، اس نے سمندر میں ان کے بیڑے کو جگہ دی اور بمباری کے لیے ان کو ایئرپورٹ دیے، اور وہ غیرتی جرنیل نصیر اللہ بابر نے کل صحیح بیان دیا ہے کہ چند لمحوں کی بزدلی سے 28 سال کی محنت پر پانی پھیر دیا گیا، چند لمحوں کی بزدلی سے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور تیاری کرو ان کے لیے، مَا اسْتَطَعْتُمْ، جو تم سے ہو سکے،
من قوتن توانائی جنگی پیدا کرو، ومن رباط الخیل اور جنگی گھوڑے پالو، ایٹم بم تیار کرو، نائٹروجن بم بناؤ، کیمیاوی ہتھیار اپناؤ تاکہ جس ملک سے تمہارا واسطہ پڑے ان کو تپڑ پڑ جائے. تمہیں ایران کی رافیزی سٹیٹ سے بھی حیا نہیں آئی کہ انہوں نے امریکہ کو ایک الارم دیا کہ خبردار، ہم اگرچہ طالبان کے مخالف ہیں لیکن ان پر بمباری یہاں سے نہیں ہوگی. امریکہ کی غلطی سے ایک بم وہاں گرا ہے، ایک میزائل گرا ہے وہاں. گرتے ہیں تو سرحد میں گرتے ہیں، پنجاب اسلام آباد پہ گرے، کوئٹے میں گرے، اور ہر جگہ گرے. یہ گرے نہیں، یہ گرایا جا رہا. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تیاری کرو ان کے خلاف جو تم سے ہو سکے. اس کے دو مطلب ہیں، ایک مستطعتم استطاعت پر حمل ہے کہ جو تم سے ہو سکے، نتیجہ اللہ کے حوالے ہے. دوسرا یہ کہ مستطعتم جتنی توانائی ممکن ہو پوری دنیا میں وہ ساری بروئے کار لاؤ، اور میں اس دوسری تفسیر کے حق میں ہوں. ومن رباط الخیل، اور جنگی گھوڑے، اس زمانے میں جنگی گھوڑے تو آج وہ میزائل، وہ بمبار جہاز، وہ کیمیاوی ہتھیار جو امریکنوں کی سانس و روح نکال لے، اسے مہیا کرنا فرض تھا. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کوئی اچھا عالم، بہترین صلاحیتوں والا اگر اس موضوع پر دیکھنا چاہے تو البحر المحیط یہاں دیکھ لے، بڑا زبردست کلام کیا ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر دشمن کے پائے کا ہتھیار نہیں ہے تو جہاد فرض نہیں ہے. علمی بات فقی یہ نکل آئی کہ اگر وہ ہتھیار تمہارے پاس نہیں ہے جو ان کے پاس ہے تو ان سے لڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ ڈرا سکو اس کے ذریعے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو. وآخرین من دونہم، ان کے علاوہ اور بھی شیطان ہیں جو مختلف کفار ہیں. لا تعلمونہم، تم نہیں جانتے انہیں. اللہ یعلم، اللہ ان کو جانتے ہیں. وما تنفقوا من شیء، جو تم خرچ کرو گے کچھ بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، پورا دیا جائے گا تم کو. وانتم لا تظلمون، تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. وان جنہوا للسلم، اور اگر یہ مائل ہو گئے صلح کو، فجنح لہا، تو صلح کر لیجئے. وتوکل علی اللہ، اللہ پر سہارا کرے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ بظاہر صلح ہو اور حقیقت میں دھوکا ہو. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والے جاننے والے ہیں. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر یہ چاہیں کہ آپ کے ساتھ دھوکا کریں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پس کافی ہے تیرے لیے اللہ. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، اللہ وہ ہے جس نے تائید کی آپ کی مدد بھیج کر. وَبِالْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے ذریعے. صحابہ بعد میں ہیں، پہلے اللہ کی مدد ہے، نصرت پہلے، مومنین بعد میں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور الفت ڈالی اللہ نے ان کے دلوں میں، صحابہ کے دلوں میں عشق محبت، طالبان کے دلوں میں جہاد کا جذبہ، اور پورے عالم کے مسلمانوں کے دلوں میں ان کے ساتھ ہمدردی، یہ اللہ نے ڈالی ہے. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ خرچ کر لے جو کچھ زمین میں سارا کا سارا. ما الفت بین قلوبہم، نہیں الفت ڈال سکیں گے ان کے دلوں میں. محبت تو اللہ کی طرف سے ہے، کسی کے خرچ و اخراجات سے تو نہیں ہے. وہ چھ دخل زڑی میں نہیں نوی او مین دن شد مولا پتا بھی زم. لیکن آیت سے اشارتاً پتہ چل گیا کہ خرچ کرنے سے بھی الفت پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ الفت و محبت وہ نہیں ہوگی جو دینی ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے محبت ڈالی ان صحابہ میں. اِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ غالب اور حکمت والے ہیں. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ، اے پیغمبر کافی آپ کے لیے اللہ. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
اور جو آپ کے ساتھ ہے مسلمان،
مولوی اختر محمد عثمانی کا کل بیان آیا ہے کہ ہم نے پاکستان پر کبھی سہارا نہیں کیا، پاکستان کے مسلمان ہمارے ساتھ ہیں، ومن اتباك من المؤمنین،
اس میں کوئی شک نہیں
کہ نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاش غر، سارے عالم کے مسلمان ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں.
یا ایوہ النبی حرد المؤمنین علی القتال، اے ایمان و اے پیغمبر تیار کرے مسلمانوں کو جہاد کے لیے. ای یکم منکم عشرون صابرون، اگر ہو تم میں 20 جمنے والے، یغلبو مئتین، غالب آ جائیں گے 200 پر،
20 مسلمان 200 کفار کو مار دے دیتے.
وَإِن يَكُم مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر ہو تم میں سے 100، یغلبو الفاً من الذین کفروا، غالب آ جائیں گے 1000 بر پر کافروں میں سے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ ان میں سمجھ نہیں ہے، کفار میں
ہر کام بے طریقہ بے سلیقہ. ابتدا میں اسلام بہت مضبوط تھا اور جو ایمان لائے بہت نڈر تھے، بعد میں کمزور لوگ بھی آ گئے دور دور سے، تو حکم نرم ہو گیا.
الان خفف اللہ عنکم، اب ہلکا کیا اللہ نے تم سے قانون. وعلما، اور اللہ نے دکھا دیا، ان فیکم ضعفا، کہ بے شک تم میں کچھ کمزوری ہے. فَإِن يَكُم مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، پس اگر ہو تم میں 100 جمنے والے، یغلبو مئتین، غالب آئیں گے 200 پر.
پہلے ایک مساوی 10 اور اب ایک مساوی 2.
وَإِن يَكُم مِّنكُم أَلْفٌ، اور اگر ہو تم میں 1000، یغلبو الفین بِإِذْنِ اللَّهِ، غالب آ جائیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
غزوہ موتا کے اندر 3000 صحابہ تھے اور 300,000 مشرکین سے لڑائی ہوئی،
بخاری میں موجود ہے تمام روایات،
جس کے آخری سپہ سالار خالد بن ولید تھے، اور جس میں عبداللہ ابن رواحہ اور زید ابن حارثہ سارے شہید ہو گئے، جعفر سب شہید ہوئے.
ما کان للنبی ان یکون له اسرا،
نہیں یہ اجازت پیغمبر کو کہ ہو اس کے پاس قیدی. حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ بہائے خون زمین میں. بدر میں جو مشرکین پکڑے گئے تو اختلاف ہو گیا کہ ان کو کیا کیا جائے، آپ کی رائے یہ ہوئے کہ ان سے جرمانہ لے لیا جائے اور چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش یہ تھی کہ ان کو قتل کیا جائے. اس آیت میں حضرت عمر کی تائید ہے، یہ موافقات عمر میں سے.
تریدون عرض الدنیا، چاہتے ہو تم دنیا کا ساز و سامان. واللہ یرید الاخرہ،
ساز و سامان سے مراد وہ جو جرمانہ لیا تھا. اللہ چاہتے ہیں آخرت دینا. واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والے ہیں.
لولا کتاب من اللہ سبقا،
اگر پہلے سے ایک تحریر نہ ہوتی اللہ کے ہاں سے، لمسکم فیما خستم، پہنچ جاتا تم کو وہ جو تم نے لیا، عذاب و نظیم، عذاب بڑا.
یہ جو جرمانہ لے لیا اور مشرکین کو چھوڑا، اس پر عذاب آ سکتا تھا. اور وہ فیصلہ کیا ہے
کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم،
یہ فیصلہ پہلے گزرا ہے.
لولا کتاب من اللہ سبق، فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، پس کھاؤ اس میں سے جو تم نے غنیمت پائی حلال صاف ستھرا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور الرحیم،
یہ اس لیے فرمایا کہ صحابہ پر وہ فدیہ استعمال نہیں کرتے تھے.
یا ایہا النبی، اے پیغمبر، قل لمن فی ایدیکم من الاسرا،
فرما دیجئے ان لوگوں سے جو تمہارے قبضے میں قیدی،
ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا،
اگر دکھا دے اللہ تمہارے دلوں میں بھلا،
یوتکم خیرا مما اخذ منکم،
دے دے گا تم کو بہتر اس سے جو لیا گیا تم سے.
ان قیدیوں کو تسلی دو کہ اگر آگے چل کر تم مسلمان ہوئے تو جو پیسہ آج تم سے جرمانہ لیا گیا اس سے بڑھ کر غنیمت مل جائے گی.
ویغفر لکم، معاف کر دے گا تم کو، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ چاہتے ہیں آپ کو دھوکہ دینا، خیانت کرنا، فقد خان اللہ من قبل، پس انہوں نے خیانت کی اللہ سے بھی اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ پس قابو کر لیا ان کو، اَمْكَنْتُهُ قَدَرْتُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کیے اور جہاد کیے، بے اموالہم اپنے مال سے، وانفسہم اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یہ تو مہاجر ہو گئے، والذین آووا ونصروا اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک بعضہم اولیاء بعض، یہ لوگ بعض کے خیر خواہ ہیں بعض کے، آپس میں ایک ہے، والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء تمہیں اختیار نہیں ہے ان کی مدد کرنے کا بالکل، حتی یہاجروا یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کر لے، اللہ فرمایا جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی ان سے پوری دوستی نہیں کر سکتے، اس وقت ہجرت پر ایمان موقوف تھا، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو پیغمبر نے اعلان کیا کہ لا ہجرت بعد الفتح، اب ہجرت کی ضرورت نہیں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ اور اگر وہ خود مدد مانگے تم سے دین کے رشتے سے، فعلیکم النصر ان کی مدد کرنی ہوگی، الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق مگر ایسے لوگوں کے خلاف نہیں کر سکتے کہ تمہارا اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہو، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، والذین کفروا بعض مولیاء بعض وہ لوگ جو کافر ہیں بعض ان کے دوست بعضوں کے، الا تفعلوا اے مسلمانوں اگر تم نے دوستی نہیں کی، تکن فتنہ فی الارض ہو جائے گا فتنہ زمین میں، وفساد کبیر وفساد بڑا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہجرت کی جہاد کی اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا اور وہ جنہوں نے ٹھکانے دی اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا یہ لوگ مسلمان ہیں پکے، لہم مغفرۃ ورزق کریم ان کی بخشش ہوگی اور روزی عزت والی، والذین آمنوا من بعد اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد، وہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا جہاد کیے محکم تمہارے ساتھ، فاولئک منکم یہ تم ہی میں سے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ مَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اور اصل رشتہ دار بعض رشتہ وارث ہے بعض کے اللہ کے قانون میں، ان اللہ بكل شيء عليم بے شک اللہ سب کچھ جانتے ہیں. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ نے مہاجرین کو انصار کے بھائی بنایا جن کو مواخات کہتے ہیں، بھائی چارہ، بہت بہترین برتاؤ ہوا ہے، تاریخ کا ایک روشن باب ہے. اس زمانے میں بعض انصار کے مہاجر وارث بنتے تھے، جب انصار اپنے پیروں کھڑے ہوئے، مہاجرین اپنے پیروں کھڑے ہوئے، تکلیف کا دور ختم ہوا، غنائم بھی آ گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ اصل رشتہ دار وارث ہوں گے. اولوال الارحام سے مراد وہ سراجی کی اولوال الارحام مراد نہیں، اصل رشتہ دار.
ہمیں کئی دن سے غیر مقلدین نے تنگ کیا ہوا ہے ان چند ایک مسائل میں، چار رکعت تراوی کے بعد دعا کا ثبوت حدیث، چار رکعت کے بعد دعا کہاں ہے؟ سبحان ذی الملک والملکوت کوہستانی نے نقل کیا ہے اور تسبیح تو مطلقاً ثابت ہے. سحر و افطار کی دعا حدیث مبارک سے، افطار کی دعا صحاح میں موجود ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، صرف دو لفظ، وبک آمنت وعلیک توکلت کا انکار کیا گیا، سحری کی کوئی دعا نہیں ہے. ترک رفع یدین کی حدیث بخاری میں موجود ہے، آخری حدیث جو بخاری نے نقل کی ترک رفع کی، چونکہ یہ سب کے جوابات ہو چکے ہیں، مولانا امین صاحب کے اس پہ مکمل رسائل موجود ہیں. آپ محنت کرنا نہیں چاہتے، سمجھنا ہے نہیں آپ نے. اگر امام تراویح میں سہون دو رکعت کے بعد چار رکعت پڑھ لے اور درمیان میں قاعدہ نہ کرے، کیا نماز ہو جائے گی؟ عالمگیری میں لکھا ہے کہ یہ چار رکعت دو کے قائم مقام ہے، اس لیے دو رکعت ہو گئی، دو اور پڑھ لے چار ہو جائے گی، اور تلاوت کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے، داخل صلات ہے. تراویح میں قاعدہ اخیر ہر نماز کا فرض ہے، لیکن جب دو کے بعد نہیں بیٹھا تو اخیر میں قاعدہ چار کے بعد ہو گیا، بارہ نماز فاسد نہیں ہے. اور عالمگیری میں ہے تنوب الاربع ان رکعتین، یہ چار دو کے قائم مقام ہے.
کدام کتاب حائلا دربارہ بودن حج اکبر برود جمعہ نام گرفتی آن را دربارہ ما زیاد فزاد بیان فرمائی الحظ الاوفر فی الحج الاکبر للعلی القاری رحمہ اللہ. تین محدثین کا رسالہ ہے, قاری, ابن کثیر, عبدری. ہندو اور سکھوں وغیرہ کے پاس جو مسلمان تعویذ دم وغیرہ کے لیے جاتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ بارہ دنیا کے کام تو کرا سکتے ہیں ہم سے. اگر کوئی قریب کی مسجد کو چھوڑ کر بعید میں نماز پڑھنے کے لیے جائے کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شرعی وجہ موجود ہے تو بہتر ہے. کیا نظر العباد اور تحریمات العباد میں فرق ہے؟ اس میں ابتداءً فرق نہیں ہے, انتہاءً ہے. یعنی ایک شخص نظر مان لی بت کے نام, درگاہ کے نام, اور آگے چل کر جو اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں بالکل حرام قطعی کی طرح, تو یوں سمجھ لے کہ محرمات تجرید ہے اور منظور جتنے ہیں وہ سب کے سب معلقات ہیں. ذکر بالجہر ناپسندیدہ ہے, اور مسجد کے اندر حضرت شاہ صاحب نے فیض الباری میں لکھا ہے حرام ناجائز ہے, البتہ لترغیب و تشویق احیانا درست ہے. ایک امام صاحب نے آیت الم یجدک یتیما فآوا کی جگہ فلا تقہر پڑا تو کیا نماز ہو گئی؟ نماز درست ہے. ہمارے محلے میں ایک گھر میں چھت پر مردوں کی جماعت اور عورتوں کی جماعت ہوتی ہے, چھت پر مرد امام کی فرض نماز کی امامت, تراویح کی طرح امامت کرتا ہے, اس کی اقدام مرد عورت نماز پڑھ سکتا. جی ہاں, پردے میں عورت اقتدا کرے گی. کیا فرض نماز کی جماعت گھر میں ہوتی ہے, عورتوں کی جماعت مرد امام کے اقتدا میں جی ہاں ہو جاتی ہے؟ جماعت رسول اللہ سے علی کو اپنے بستر پر سلا دیا تو علی فجر کی نماز کے لیے نہیں گئے, اور روافض بھی کہتے ہیں کہ سنیوں نے اذان فجر میں صلاۃ خیر میں کبھی طرف سے یہ دو باتیں ادھر ادھر کی. چلے کہ انٹش کی کہاں تک سے ہے؟ انگریزی ان کی بات, ماشاء اللہ لکھتے بہت اچھے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بستر پر بٹھایا سلایا, کیونکہ وہ داماد تھے, گھر کے آدمی تھے, غیر کو تو کوئی گھر نہیں لاتا, اس سے اور کچھ ثابت نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جیسے بیٹا کام کرتا ہے داماد سے کرایا جاتا ہے. الصلاۃ خیر من النوم, شیعہ کہتے ہیں کہ یہ بنایا گیا ہے, شیعہ کو شرم نہیں آتی اس کا سب کچھ بنا ہوا ہے. شیعوں کے یہاں تو دین ہے ہی نہیں سرے سے, تمام ائمہ کے اقوال ہے, حدیث مرفوع نہیں ہے. ملا ذر الفقی میں, استفسار میں, کافی میں کہیں بھی نہیں ہے, تجرید میں, تہذیب, حدیث مرفوع ان در روافظ لا یوجد, ہے ہی نہیں سرے سے. باقی الصلاۃ خیر من النوم تو پیغمبر نے مقرر کیا, جب بلال گھر پہ جا کے اٹھاتے تھے تو آپ نے فرمایا نعم الکلمات یا بلال اجعلها فی اذانک الفجر. موت امام مالک, ایک آدمی کو رات کو احتلام ہو گیا, سیری سے پہلے نہایا, پھر سیری کے بعد نماز فجر پڑھی, بعد ازاں دوبارہ سو گیا, پھر احتلام ہوا تو آیا احتلام ثانی سے دوبارہ پورا غسل کرے. کیا بات کہی, جو بات کہی بخدا لا جواب کہی. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح آپ کہے کہ میں نے استنجا کیا, نماز پڑھی, پھر پاخانہ کیا, اب نماز پڑھوں گا استنجا کروں گا. نہیں, آپ پہلے والے استنجا سے پڑھا کر رہے ہیں. ماشاء اللہ, آپ کے جوابات نے ہمیں تر و تازہ کر لیا. سوالات نے ہمارے پاس 5 تولے سونا اور 20 تولے چاندی ہے, آیا اس میں زکات ہے؟ فتوی علماء کا یہ کہ دونوں جنس ملائے جائیں گے, چاندی کے حساب سے پہنچ جائے گا نصاب کو. آپ کل جمعہ کو جو مسئلہ بتایا کہ کاروبار چلنے کے لیے سورہ شعراء کی آیت, شعراء نہیں ہے للو, سورت شورا ہے. میں ایک بتاتا ہوں یہ دوسرا سمجھتا ہے. سورت شورا آیت نمبر 19, اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. جی, بڑے جاپانی قسم کے سوالات ہیں. سوال کے لیے علم چاہیے. خیر, بہرحال ٹھیک ہے, ڈانٹ ڈپٹ سے ناراض نہ ہو, پوچھا کرو. یہ
تنبیہ بھی جواب کا حصہ ہے.